अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? चलिए शुरू करते हैं। सातवां पारा सूरह मायदा आयत नंबर 83 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही व असहाबिही व मिन सुन्नतिही इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लजीना आमनू وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। व इज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अय्युनहुम तफीदु मिनद दम्अ मिम्मा अरफू मिनल हक। और जब वो उस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। यहाँ पर जिक्र है एक इशारे की तरफ, एक वाक्य की तरफ। मक्का में मुसलमानों के ऊपर जब कुफार ने बहुत ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उनको सताना शुरू कर दिया, तो कुछ मुसलमान मक्का से इथोपिया की तरफ, हबशा की तरफ जो थे, माइग्रेट कर गए थे। हबशा के बादशाह के लिए आता है जिसका नाम नज्जाशी था, बहुत नरम दिल बादशाह था। वहां उसके दरबार में जब मुसलमानों का ये वफ्द पहुंचा, तो हजरत जाफर तैयार इन मुसलमानों के वफ्द की सरबराही कर रहे थे। हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की आयात की तिलावत की नज्जाशी के सामने, और रिवायात में आता है कि जब हजरत जाफर तैयार तिलावत करते जा रहे थे, तो नज्जाशी जो था ये रोता जा रहा था। और फिर जब उन्होंने तिलावत मुकम्मल की, तो इसने कहा कि ये वैसा ही कलाम है जो हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। तो जिक्र है कि जब अल्लाह का कलाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए। स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह का कलाम सुनकर आंखों में आंसू आना दिल की नरमी की अलामत है। अल्लाह का खौफ, इसका मतलब है उस दिल में रहता है। और अगर जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिस आंख में अल्लाह के खौफ से आंसू हो, उस दिल के अंदर ईमान का बीज परवरिश पा सकता है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। और यकीनन ईमान का बीज परवरिश पाएगा तो फिर अमल की फसल भी लहलहाती है। वो बोल उठते हैं, परवरदिगार हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वो कहते हैं आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं, और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें सालेह लोगों में शामिल फरमाए। तो अल्लाह के कलाम को पढ़कर अगर आपको रोना आए, तो समझ लें कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बिल्कुल जैसे किसी माँ का बच्चा बिछड़ जाए और वो बिछड़ने के बाद कुछ अरसे के बाद उसको मिले, तो माँ उसको देखकर कितना खुश होती है, कैसे उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो रब का कलाम पढ़कर भी ऐसे लगता है कि बंदे ने अपने रब से मुलाकात कर ली। इसलिए कि अल्लाह का कलाम ऐसा है जिसमें लगता है कि अल्लाह बस बगैर आवाज के अपने बंदे से बात कर रहा है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, वतलुल कुरान व अबकू, कुरान पढ़ो और रो। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको कुरान पढ़कर रोना आए, और बदकिस्मत हैं वो लोग जिनको मूवीज देखकर रोना आता है और कुरान सुनकर रोना नहीं आता। उनके इस कौल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये जजा है नेक रवैया इख्तियार करने वालों के लिए। रहे वो लोग जो जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया, यानी एक तो अल्लाह ताला ने आपको कंट्रास्ट बता दिया कि वो लोग जो मुनाफिकत नहीं करते उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नतें तैयार की हैं, और उनके दिलों की कैफियत भी बता दी गई कि उनके दिल खशियत इलाही से डर जाते हैं, अल्लाह का कलाम सुनकर रो पड़ते हैं। इसके बरक्स रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया और उन्हें झुटलाया, तो वह जहन्नम के मुस्तहिक हैं। रहबानियत के अंदर तसव्वुर यह है कि जन्नत की नेमतें अगर इंसान चाहता है तो उसको दुनिया की नेमतें छोड़नी पड़ेंगी। इस्लाम इस चीज की तरफ हमारा इशारा नहीं करता। इस्लाम ने यह बात वाजे की है कि जो शरीयत के दायरे के हलाल है उसको खाओ पियो और उसको एंजॉय करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ مسلمان اب جب کرسچنز کے اندر جا رہے ہیں, نجاشی کے ساتھ گئے اور اس علاقے میں عیسائیوں کے ساتھ رہے, تو کہیں ان کے ساتھ رہ کر اپنی شریعت کو سخت نہ کر لیں. تو ان کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کر لو, ورنہ یہ باؤنڈری کراس کرنا ہو جائے گا. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ اچھی چیزوں سے روکنے کے لیے نہیں آئی. ہاں یہ ضرور ہے اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ, یہ تصور پچھلے مذاہب میں ضرور رہا. روحانیت کے لیے آپ کو اپنی اسپرچل اپلفٹ کے لیے دنیا کی نعمتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پر ٹھنڈے پانی کی نعمت ہوتے ہوئے بھی ٹھنڈا پانی انجوائے نہ کرنا, اپنے آپ کو محروم رکھنا. کچھ صحابہ نے جس طرح سے اپنے بارے میں سوچا تھا, آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا جو آپ کو مسلم صحیح مسلم میں مل جاتا ہے. ایک مرتبہ تین صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادت کرتے ہیں, پھر بھی یہ اللہ کی طرف سے بخشے بخشائے ہیں, تو ہماری عبادت تو بہت ناکافی ہوتی ہے, ہمیں چاہیے ہم اور عبادت کریں. تو ان میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی بھر نکاح نہیں کرے گا اور ساری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں گے. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اپنے سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا, یعنی میں صرف رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا, میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا. تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں ساری رات عبادت میں کھڑا رہوں گا, بستر پر کمر نہیں لگاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تینوں صحابہ کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے ان کو بلایا اور ان کو جو کہی بات اس کا مفہوم یہ آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں, جو میں تمہیں دوں اس کو لے لو اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس چیز سے رک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو کرائیٹیریا آپ کے اور میرے لیے بنا دیا ہے عمل کا, اس میں اپنی طرف سے من پسند ایڈیشن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ورنہ ہمارے اندر بھی سختی آ جائے گی, ہم ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے جیسا کہ پچھلے مذاہب کے لوگوں نے ایسا کیا. تم لوگ جو مہمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. یعنی اوسط درجے کا کھانا کیا ہے؟ جو آپ کی ٹیبل کے اوپر ایوریج کھانا ہوتا ہے اس طرح کا کھانا کھلاؤ مسکینوں کو, یا انہیں کپڑے پہناؤ, یا ایک غلام آزاد کرو, اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. جو ایک تو یہ ہے کہ اگر غلام ہے تو غلام مہنگے ہوا کرتے تھے, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, غلام ایک کموڈٹی کی طرح ہوتے تھے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ اگر غلام افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو 3 دن کے روزے رکھو. اور آج کل کے مسلمانوں کے لیے اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے اسکالرز کے مطابق کہ اس وقت کیونکہ غلام اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ یہ اس کا کفارہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ 3 دن کے روزے رکھیں. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو, اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, اس طرح اللہ اپنے تمام احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے, شاید کہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا اور یہ آسانے اور پانسے, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی. اب یہ فائنل حکم آ گیا. ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے گریجول احکامات شراب کے بارے میں, خمر کے بارے میں. یہاں پر اسکالرز کے مطابق یہ فائنل حکم آ گیا جس میں حرمت ظاہر کر دی گئی. اور اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حرام کا لفظ استعمال تو نہیں ہوا, لیکن یہ کہہ کے رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, یہ کہہ کے حرام کے لفظ کو مزید ایکسپلین کر دیا گیا ہے. اس پر تمام علماء کا کنسنسس ہے کہ شراب جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے, گو کہ یہاں حرام کے الفاظ آپ کو نہیں ملتے. شراب کا ذکر آیا اور ساتھ ساتھ اور بھی کیا چیزیں حرام کی, جوا, گیمبلنگ. گیمبلنگ کو بھی مسلمانوں کو منع کر دیا گیا, حرام کر دیا گیا. پھر بات آئی آستانے اور پانسے کی, جیسے ہوروسکوپ نکالنا, لاٹری نکلنا, یا مارجنل بائنگ کرنا, بانڈز وغیرہ کی, یہ سب ازلام کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں, ان سب کو منع کر دیا گیا. ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گیمبلنگ وغیرہ ہوتی ہے, جوا, یا جو آستانے وغیرہ ہوتے ہیں, آستانے پر یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ اس میں چانس لیا کرتے تھے کہ اگر چانس لے لیا کہ میں نے اگر ڈائس پھینکا تو یہ نمبر آیا تو میرے اتنے پیسے ہوں گے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جس کام میں رسک فیکٹر ہو, मतलब आपका नुकसान भी हो सकता हो उस काम की तो इजाजत है, इसीलिए वो शेयर्स को अलाउ करते हैं क्योंकि शेयर्स में मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो बॉन्ड्स को अलाउ नहीं करते, मार्जिनल बाइंग को अलाउ नहीं करते, उसमें फिर इंसान का नुकसान नहीं होता। गेम ऑफ चांस से मना किया गया है, रोल ऑफ डाइस के साथ जो गेम्स इन्वॉल्व हैं उससे मना किया गया है। मेहनत के बगैर जिस चीज में पैसा मिल जाए आपको और उसमें रिस्क फैक्टर भी ना हो, वो चीज इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो यहां बता दिया गया कि ये सब शैतानी काम है। जहां तक शराब का जिक्र है, शराब की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शारिबुल खमरी काबिदिल वसन, शराब पीने वाला ऐसा है जैसे बुतों की इबादत करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में शराब के 7 तरह के लोगों पर, शराब से रिलेटेड 7 तरह के लोगों पर लानत की गई है, और उसमें एक है शराब पीने वाला, दूसरा है शराब पिलाने वाला, तीसरा है शराब कशीद करने वाला, चौथा है कशीद करवाने वाला, पांचवा है उसको लाने वाला, छठा है उसको मंगवाने वाला, और सातवां है इस कारोबार के अंदर अपना पैसा लगाने वाला। सो सब जहां से समझे कि फसल बनना शुरू हुई इस नियत के साथ कि इस अंगूर की फसल से जो है शराब बनाई जाएगी, उस जगह से लेकर आखिरी इंसान जो उसको पिएगा, वो सब इस 7 कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है शराब पीने वाले के ऊपर। और ये याद रखें, कुछ चीजें जो शरीयत में आगे चलकर नशा वगैरह हराम होते हैं, उसके लिए दलील ये है, स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अक्सरा कसीरहु फकलीलहु हरामुन, जिस चीज की कसीर मिकदार नशा करती है उस चीज की कलील मिकदार भी अलाउ नहीं है। इसलिए कि बाज लोग कहते हैं कि हमें हमारा थ्रेशहोल्ड बहुत अच्छा है, हमें नशा नहीं चढ़ता, हमें हैंगओवर नहीं होता, हम बहुत आराम से शराब पी लेते हैं और हमारे नर्व्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल बता दिया इस्लामिक फिक के अंदर कि जो चीज ज्यादा मिकदार में नशा करती है उसकी कम मिकदार भी हराम है, और यहां हराम के अल्फाज आपको अहादीस में मिल जाते हैं। शरीयत के मकासिद के अंदर, इस्लामी शरीयत के मकासिद के अंदर एक चीज ये भी आती है कि तहफ्फुज़ अक्ल किया जाए। शराब पीकर इंसान की अक्ल पर पर्दा डल जाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको हराम किया है, इसको मना फरमाया है। और शराब पीकर इंसान के अंदर हया का एलिमेंट भी खत्म हो जाता है। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करके देखें तो आपको पता चलेगा, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने जो रिसर्च की शराब के ऊपर और इससे रिलेटेड मुख्तलिफ इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने बताया कि शराब जो है वो इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा शराब पीकर बहुत से क्रिमिनल जो हैं वो स्टैबिंग करते हैं, अराउंड 75% स्टैबिंग जो होती है वो शराब ड्रंकन होने की वजह से होती है। 60-70% मर्डर जो होते हैं, जो क्रिमिनल मर्डर करते हैं, जो मर्डरर मर्डर करते हैं, उनमें से 60-70% जो होते हैं वो ड्रंक होते हैं। इसी तरह से 70% अब्यूज जो किया जाता है वो भी ड्रंक होकर किया जाता है। और 1.5 मिलियन लोग शराब पीने का जो है मतलब अपने सर ये जिम्मेदारी लेते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 2 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त जो रिकॉर्ड में है, 2 मिलियन लोग पाकिस्तान में शराब पीते हैं। पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट, जहां पर शराब बैन होनी चाहिए, जहां पर शराब लाइसेंस्ड सिर्फ चंद जगहों पर मिलनी चाहिए अगर नॉन मुस्लिम्स के लिए अवेलेबल की जाती है। हमारे यहाँ खुलेआम शराब की दुकान है, हमारे यहाँ फेजवन में भी शराब की दुकान है, खुलेआम शराब बिकती है। और अगर आप कभी देख लें कि किस किस तरह के लोग शराब आकर खरीद रहे होते हैं, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उनमें से कितने मुसलमान होते हैं और कितने नॉन मुस्लिम्स होते हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज वाजे कर दी हराम है, उस चीज को इंसान को समझ लेना चाहिए। आपको ऐसे घरों के अंदर, जिन घरों के अंदर शराब पी जाती है या सर्व की जाती है, उन घरों में जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को ऐसे घरों में भेजते हुए बहुत मोहतात रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आपके बच्चे जिन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, जिन दोस्तों के साथ उनके घरों में आते जाते हैं, आपको उनके घरों का माहौल मालूम होना चाहिए। 16-16 साल के बच्चे पाकिस्तान के अंदर, कराची शहर के अंदर, डिफेंस के अंदर शराब पीते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। और उसके बाद अब तो ये वक्त आ गया है कि शराब पीकर शराब को फ्लॉन्ट भी किया जाता है। शराब की मार्केटिंग आपको पता है, एक से एक खूबसूरत बोतल बनती है। एक वक्त होता था कि लोग अखबार में छुपा छुपा के या ब्राउन पेपर में छुपा छुपा के शराब की बोतलें ले जाया करते थे यहां से वहां। अगर अपने मेट्स को भी देते थे तो वो वक्त था कि मेट्स भी कहती थी कि हम शराब की बोतलें नहीं लेंगे,
توڑ کر پھینک دیا کرتی تھیں. لیکن اب میڈز بھی شراب کی بوتلیں بہت شوق سے لے کے جاتی ہیں کہ اچھی بک جاتی ہیں, اس لیے کہ بہت اچھے ڈیزائن کی ہوتی ہیں. اور اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ ان کے فیس بک کے اوپر موجود ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہی کے کلاس فیلوز, انہی کے اسکول فیلوز جو ہیں وہ شراب کی بوتلوں کے ساتھ ڈرنک کرتے ہوئے اپنی تصویریں جو ہیں فیس بک پر پوسٹ کرتے ہیں. ایسے ماحول میں آپ اور میں رہ رہے ہیں, اتنا فتنے والا ماحول ہے جہاں خبیث حلال کے اوپر مل جل گیا ہے. ابھی آگے آیت آ جائے گی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 جہاں اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے کہ چاہے خبیث کی چاہے حرام کی کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو جائے, بہرحال وہ طیب سے بہتر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی حرام چیزوں سے محفوظ رکھے, اور شراب کی کسی بھی طرح کی ٹچ جو ہے وہ مسلمانوں کو نہ پہنچے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے یقیناً اس کے اندر بہت حکمت ہے. شراب پی کر انسان اپنا پیسہ بھی بہت ضائع کرتا ہے, اور شراب کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہے کہ جن نان مسلمز نے اسلام قبول کیا انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ شراب چھوڑنے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے مال میں بہت برکت ہو گئی, اس لیے کہ ہم نے لیکر شاپ جانا چھوڑ دیا تھا اور ہمارا تعلق جو تھا وہ ذکر شاپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا, ہم اللہ کے ذکر کرنے لگ گئے تھے کثرت کے ساتھ. اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے, پھر کیا تم لوگ ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ, لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. شراب کے لیے پہلے ہی ہم نے بات کی کہ شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے, اس لیے اللہ کے رسول نے بھی کثرت سے احادیث میں شراب پینے سے منع فرمایا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, اگر کوئی آپ کو کل کو کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے, کھول کر بتاؤ, تو آپ اس لفظ سے ان کو بتا سکتی ہیں کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. سکالرز کے مطابق یہ حرام کے لفظ کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی. عرب کو بتا دیا گیا, صحابہ کو بتا دیا گیا کہ جو تم نے شراب پی تھی اس پر اب تمہاری گرفت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس وقت تک اس کی حرمت نہیں آئی تھی, بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں, پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں, اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں, پھر اللہ کے ساتھ نیک رویہ رکھیں, یعنی خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. جو اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر آئے گا اللہ کو اس کا کردار بھی پسند ہے, اللہ کو اس کا ایمان بھی پسند ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا, یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جس نے زیادتی کی شکار جس موقع پہ کیا جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا, احرام کی صورت میں شکار کرنا منع کیا گیا ہے. جیسے عرب کے ایک شوق کے اندر شراب تھی, ایسے ہی عرب کے ایک شوق کے اندر شکار بھی آتا ہے. تو عربوں کو بتا دیا گیا کہ جب تم احرام پہن لو اس کے بعد تم شکار کے قریب نہ جاؤ. رول کیا ہے, ایسنس کیا ہے, کہ احرام پہن کر انسان کی زندگی میں ایموشنل ایکسائٹمنٹ نہ آئے. ایسے تمام کاموں سے منع کر دیا گیا ہے احرام کی صورت میں جس سے ایموشنل ایکسائٹمنٹ انسان پر آتی ہے, اور اس کا مقصد سکالرز بتاتے ہیں کہ تاکہ احرام پہن کر انسان کا فوکس مخلوق پر نہ رہے, خالق کی طرف ہو جائے, اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن یقیناً جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور انسان احرام میں ہے اور جانور سامنے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی. اللہ نے کہا کہ اس کام سے وہی بچے گا جس کے اندر ذرا سا بھی تقویٰ ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اور عبادت ہے نا, بہرحال شکار کرنا احرام کے اندر, اس کا مطلب ہے آپ عبادت کا ایک اینگل مس کر رہے ہیں. احرام کی حالت میں ہونا اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی عبادت کی شکل میں ہیں. آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ وہ کام نہ کریں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں, کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں نماز کے اندر, کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جائے نماز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہاں کون سا سٹچ مس ہے, کون سی شکل بن رہی ہے, اور اتنا کھو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑا کیا تھا, ایک دفعہ پڑی تھی رکعت یا دو دفعہ پڑی تھی رکعت, ہم نے ایک سورت یہ والی پڑی تھی یا یہ سورت پڑی تھی. تو ان کاموں سے روک دیا گیا عبادت کے اندر جو کام انسان کو مخلوق کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. عبادت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت کیسے کرو؟ آپ نے فرمایا عبادت ایسے کرو، فعبد ربک کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، تو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، ایسے اللہ کی عبادت کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار کو نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا ارادہ کیا تو اللہ اسے بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان ایسا ماحول بنائے اپنے ارد گرد جہاں پر اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو، جہاں ٹیمپٹیشنز کم ہوں. لیکن ہم انفارچونیٹلی ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر عبادت کرنے والا ماحول نہیں ہوتا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنانا شروع کر دیں، ایسا ماحول جس میں آپ ڈائیورٹ نہ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی کھول کر اور میوٹ کر دیا اور وہیں سامنے جائے نماز بچھا لی کہ جیسے ہی پتہ چلے گا مجھے نظر پڑے گی ایڈ ختم ہو گیا ہے، میرا پروگرام آ گیا ہے، میں جلدی سے سلام پھیر کے اور اپنا پروگرام دیکھنا شروع کر دوں گی. یا دو آپ کی جو نیتیں ہیں ان کے درمیان آپ نے سلام پھیر کے جلدی سے دوبارہ سے ٹی وی کھول کے دیکھا کہ آپ کا فیوریٹ کوئی ڈرامہ آ رہا ہے یا کوئی آپ کا فیوریٹ شو آ رہا ہے. یا میچ کے دوران لوگ کیا کرتے ہیں، میوٹ کر کے بالکل ایسے جائز نماز بچھاتے ہیں کہ ذرا ٹی وی پر بھی ایک نظر پڑ رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور زیادہ تر تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو جو ایڈ آتا ہے درمیان میں، اس ایڈ کے درمیان میں جلدی سے نماز پڑھ کر واپس آ جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم جلدی سے نماز پڑھ کر آتے ہیں، بس ابھی نماز پڑھ کر آئی دو منٹ میں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی کہ اپنے ماحول کو عبادت والا ماحول بناؤ، چاہے احرام کی حالت میں ہو چاہے تم عام زندگی میں عبادت کی حالت میں ہو. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سمندر کے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب حلال کی گئی ہیں، لیکن مثال کے طور پر کسی کا دل نہیں کر رہا. مثال کے طور پر لوگ کریبس بھی کھاتے ہیں، لوگ بڑے بڑے جو ہیں وہ کرے فش کھاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اسکیٹ فش کھاتے ہیں. اب دیکھنے میں کسی کو اچھی نہیں لگ رہی، تو کسی کو اگر نہیں پسند ہے اور اس کو کراہیت محسوس ہوتی ہے تو بہرحال اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوئی کھا رہا ہے تو آپ اس کو یہ مت کہیں کہ تم حرام کھا رہے ہو، وہ کھا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جانور، سمندر کی مخلوق حلال کی ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی. اگر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا طواف بنایا ہے تو یقیناً آپ اور میں خود سے یہ ڈرائیو نہیں کر سکتے کہ وہ جو مسجد نبوی کے اندر ستون بنے ہوئے ہیں سات، آپ نے سنا ہے لوگ سات ستونوں کا بھی طواف کرتے ہیں، یہ ایڈیشنل چیز ہو جائے گی. اللہ نے کہا کہ جس چیز کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے بس وہی چیز محترم ہو سکتی ہے. جیسے کچھ جانوروں کے نام اللہ نے بتائے تھے، پیچھے ہم نے پڑھے تھے کہ جو اللہ کے شاعر اللہ میں سے آتے ہیں ان کو ٹچ نہ کرنا، تو عرب کے مشرکین نے بھی اپنے لیے کچھ جانور ایسے بنائے ہوئے تھے جن کو وہ خاص کوئی نام دے کر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اس کام میں اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سارے حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اے علمو، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے. اب چوائس آپ کی اور میری ہے کہ ہم اللہ کی کس شان کے اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں. آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی ہے، سوچ لیں میں اور آپ کیا کریں گے. ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، اللہ کی فرما برداری یا اللہ کی نافرمانی؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام پر اپنے رحم کے اگینسٹ، اپنے رحم کے برابر دوسری ایکسٹریم سزا بتایا ہے. اے علمو ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم، ایک ایکسٹریم پر رحم ہے اور ایک ایکسٹریم پر اللہ کی سزا ہے. بالکل جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا, وہاں ایک ایکسٹریم پر اللہ کا رحم تھا الرحمن الرحیم, اور دوسری ایکسٹریم نہیں وہاں بتائی گئی تھی. رحم کی ایکسٹریم ہوتی ہے سزا. اللہ نے سورہ فاتحہ میں سزا کی بات نہیں کی تھی, بلکہ اللہ نے وہاں اپنے عدل کی بات کی تھی, مالک یوم الدین کی. یہاں آپ کو دونوں ایکسٹریمز مل گئیں, رحم اور سزا دونوں مل گئے. ما علی الرسول الا البلاغ, رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. یہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ رسول کو تمہارے صرف ظاہری اعمال کا معاملہ معلوم ہوتا ہے, نیتوں کا حال رسول نہیں جانتے, وہ صرف اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی انسان کو یہ خوبی نہیں دی, کوئی ایسا گیجٹ نہیں بنایا, کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں بنایا جو آپ کی اور میری نیتوں کو جج کر لے. یہ سارے انسٹرومنٹ, یہ سارے پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں موجود ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قل, کہہ دیجئے. ابھی تک تو کہیں آپ نے قل نہیں پڑھا تھا. جب شراب کی حرمت بھی آئی تھی تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس آیت میں بھی قل نہیں آیا تھا کہ اللہ کے رسول سے کہا جائے کہ ان سے کہہ دیجئے. یہاں آیا ہے قل, کہہ دیجئے. لا یستوی الخبیث والطیب, کہہ دیجئے پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے لا یستوی الخبیث والطیب, خبیث اور طیب یعنی پاک اور گڈ, خیر والا وہ بہتر, اور وہ آپس میں دونوں جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قل کا لفظ لا کر یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں اچھے اور برے کا فرق بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے کے نارمز بدلتے رہتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے جو چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی, آج سے 50 سال بعد وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر آج سے 40-50 سال پہلے جو موویز PG-13 ہوتی تھیں لیٹس سے, وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ PG بنی, اور اس کے بعد اب وہ اتنی ایکسیپٹیبل ہوئی ہیں کہ اٹس اوکے ٹو واچ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اب اس میں کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے. تو معاشرے کی جو باتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ کہے اس کو فالو کرو, اللہ نے یہاں کہا نہیں, جو سٹینڈرڈ تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو فالو کرو. اللہ کے رسول اگر کہہ رہے ہیں کہ خبیث اور طیب, ناپاک فلتھ اور طیب پیور, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, تو بس رسول کے سٹینڈرڈ کو اپنے لیے تم راہ عمل بنا لینا. یہ بات یہاں ایک قل کہہ کے واضح کر دی گئی کہ اللہ کے رسول ہوں گے فائنل اتھارٹی جو بتائیں گے کہ اصل میں کیا چیز صحیح ہے معاشرے میں, کیا چیز غلط ہے. پھر کیا کہا آگے, ولو اعجبک کثرت الخبیث, خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والے کیوں نہ ہو, چاہے تمہارے ناپاک کی فلتھ کی کوانٹیٹی کتنا ہی ڈیزل کرنے والے کیوں نہ ہو, کتنا ہی زیادہ تمہاری آنکھوں کو ہیرا کرنے والی کیوں نہ ہو, کتنا ہی زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر پروموٹ کیوں نہ ہو جائے, لیکن یاد رکھنا کہ اگر خبیث بڑھ بھی جائے تب بھی اس کی کثرت تمہاری آنکھوں کو ڈیزل نہ کرے, اس لیے کہ تمہارے رسول کہہ چکے ہیں. مثال کے طور پر آج نیکیاں کرنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آج نیکیاں کرنا نارمل نہیں ہے, آج نیکیاں کرنا لوگوں کے لیے پسندیدہ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے تو کہا ہے کہ طیب چیز جو ہے وہ اصل میں کوالٹی والی ہے, ویٹیج والی ہے. آج حلال کھانا بہت مشکل ہے کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حلال کھائیں, اور آپ اپنے اوپر بار بار یہ کرائیٹیریا لگائیں کہ آپ امپورٹڈ پروڈکٹس کو چیک کر کے کھائیں گی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے جو اس خوراک کو حرام نہیں تو کلوزسٹ ٹو حرام کر رہا ہے. جس چیز کے بارے میں شک آ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اس چیز کو چھوڑ دو. اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز سن لی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس چیز کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی اور میری عبادت تو کم سے کم ضائع نہ ہو. حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی, حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے اولاد فرما بردار ہوگی, حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے ایک دوسرے کا احساس آئے گا اور لوگوں کو معاف کرنے کی آپ کی اور میرے اندر طاقت آئے گی. آج یہ بتائیں, ماں باپ کی نافرمانی زیادہ کامن ہے یا ماں باپ کی فرما برداری؟ ماں باپ کی نافرمانی کامن ہے. اگر کوئی بچی, اگر کوئی بچہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کے کرتا ہے تو اس کو بچے جو ہیں اس کے فرینڈز جو ہیں وہ چھیڑتے ہیں. ماماز بوائے, ماماز بوائے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اتنا فرما بردار بچہ ہے, لیکن یہ تو گالی بن گیا. جو بچے بہت پڑھتے ہیں, جو بہت محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط سوشل ایکٹیویٹی سے دور رکھتے ہیں, ان کو کیا کہہ دیتے ہیں آج کل؟ نرڈ. اور نرڈ ہونا گالی ہو گیا. हालांकि तो बहुत ही अच्छा बच्चा है जिसका ध्यान सारे का सारा अपनी पढ़ाई के ऊपर है, जो अपनी जिंदगी के अंदर उस लाइफ पैटर्न को सही तरह इस्तेमाल कर रहा है जिस लाइफ पैटर्न में वो मैक्सिमम तालीम हासिल कर सकता है। तो ये सोचने की बात है, अल्लाह ने वाजे कर दिया चाहे कितना ही कसरत के साथ खबीस क्यों ना हो जाए, याद रखना वो कभी भी तैयब के बराबर नहीं हो सकता। फिर आगे अल्लाह ने कहा फत्तकुल्ला, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, कौन इस चीज को समझेगा, या उलुल अलबाब, इसको समझेंगे कौन, जो अकल वाले हैं, जिनकी अकल कंटेमिनेटेड नहीं है, जो माशरे की रॉ के अंदर बह नहीं जाते, जो सिर्फ और सिर्फ वो नहीं करते जो सब करते हैं, बल्कि वो करते हैं जो हक होता है, जो सही होता है, जो दुरुस्त होता है, उनकी बात है, वो है उलुल अलबाब, उनको समझ आएगी, वो समझ जाएंगे कि नामहरम लड़के लड़की की फ्रेंडशिप गुनाह है निकाह के अगेंस्ट। अगर निगाह नहीं है तो नामहरम लड़का और लड़की आपस में दोस्ती नहीं कर सकते। मजबूरी में अगर आपकी और मेरे बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं को एजुकेशन के अंदर, तो भी आपको और मुझे उनको लिमिटेशंस बताने की जरूरत है। कितना बड़ा इम्तिहान है आपके बेटों का और बेटियों का, बेटों का भी है बेटियों का भी है, जिस हुलिये के अंदर बच्चियां आजकल ड्रेसिंग करती हैं, कभी बेक सेल हो रही है, कभी कॉन्सर्ट हो रहा है, कभी डोनेशंस के लिए कुछ हो रहा है, कभी फन फेयर हो रहा है, और बच्चियों को इजाजत होती है कि वो अपनी नॉर्मल ड्रेसिंग में आ सकती हैं, और नॉर्मल ड्रेसिंग में भी अब तो थीम सिलेक्ट होती है, हमारे इस पार्टी की थीम ये है, इस पार्टी की गैदरिंग की थीम ये है। आप इमेजिन करें कि आपका 18 साल का बेटा जिसका रेजिंग हार्मोन्स है वो पढ़ता है को एजुकेशन के अंदर, और स्मार्ट सी लड़की और खूब अदाएं दिखाती हुई लड़की और एक से एक गलत हुलिये के अंदर लड़की किस तरह के कपड़े बच्चियां पहनने लग गई हैं, कभी कभी यकीन नहीं आता। अल्लाह हमारी मुसलमान बच्चियों को हयादार बना दे और अल्लाह हमारे मुसलमान मर्दों को गैरतमंद बना दे। यकीन नहीं आता वो ड्रेसिंग जो आज से 20 साल पहले या हम में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं बच्चियों के अलावा अपने बचपन में शायद हम सिर्फ वो इंग्लिश मूवीज में देखते थे, वो ड्रेसिंग हमें अपने आसपास और खासतौर पे स्कूल्स की गैदरिंग्स में नजर आती है। इस माहौल के अंदर आप इमेजिन करें कि आपका बेटा 18 साल का बैठा है और एक लड़की आती है और कहती है कैन यू प्लीज हेल्प मी इन माय होमवर्क, कितना बड़ा इम्तिहान है। चाहे हेल्प ना भी कर सकता हो तो शैतान कहेगा कोई बात नहीं बिठा दो लो पास, बता तो देना थोड़ा सा, कितना बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ने वाजे कर दिया चाहे खबीस कितना ही क्यों ना फैल जाए, कभी भी वो हक के बराबर नहीं हो सकता, तैयब के बराबर नहीं हो सकता। और अल्लाह ने कह दिया कि इसको सिर्फ वही लोग समझेंगे जिनमें अल्लाह का तकवा होगा, जो उलुल अलबाब होंगे, जो अपनी अकलों को इस्तेमाल करने वाले होंगे, जो माशरे के पीछे अंधे तरीके से चलने वाले नहीं होंगे, जिनकी शीप मेंटेलिटी नहीं होगी, सिर्फ वो इस चीज को समझ जाएंगे। लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। हमने पहले भी शायद बात की थी सूरह बकरा में, तुफ्लिहून इसका रूटवर्ड फा लाम हा आता है। तुफ्लिहून कई मुख्तलिफ स्पेलिंग्स के साथ आता है, लेकिन जिस स्पेलिंग के अंदर ये यहां आया है, इस स्पेलिंग के अंदर ये बनता है अफलाहा से, अफलाहा युफ्लिहू तुफ्लिहून। इसके मतलब होते हैं बहुत मेहनत से किसी चीज को अचीव कर लेना। मिसाल के तौर पर किसान को मुफलेह कहते हैं, इसलिए कि किसान जमीन को सॉफ्ट करता है, मट्टी को सॉफ्ट करता है, उसमें पानी डालता है, उसमें बीज डालता है, फिर बीज को पानी डालता है, फिर बीज की प्रोटेक्शन करता है, उसके इर्द गिर्द कोई फेंस लगाता है ताकि जानवर आके उसकी जमीन को खराब ना कर दें, फिर वो प्रॉपर सनलाइट के लिए अरेंजमेंट करता है कि उसके पौधों को प्रॉपर सनलाइट पहुंचे, फिर वो पेस्टिसाइड डालता है, वो देखता है कि कोई उसके ऊपर बग्स अटैक ना कर दें, फिर वो इस चीज का भी ख्याल रखता है कि कहीं जानवर भेड़ बकरियां आके उसके छोटे छोटे सीडलिंग्स को खा जाए, फिर जाकर कहीं पौधा निकलता है, फिर उस पौधे की वो ख्याल करता है। एक साल तक तो कम से कम उसको एक फसल के ऊपर लगाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने जब ये कहा यहां पे लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये बता दिया कि आज जितना खबीस आम है उससे बचने के लिए तुम्हें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। कुरान की तो हर आयत में मौजजा है, यकीनन हम हर आयत पर रुक कर उस मौजजे को समझ नहीं सकते, उस पर वक्त नहीं लगा सकते, इसलिए कि हमारे पास टाइम शॉर्टेज है, लेकिन किसी न किसी आयत को तो समझ जाए, शायद हमारे दिल में कोई ना कोई बात बैठ जाए। अल्लाह ताला ने कहा जिस तरह किसान को अपनी एक फसल पर कई महीने मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह तुम्हें भी खबीस चीजों से दूर रहने के लिए, फिल्दी चीजों से दूर रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम फिल्थ के मुकाबले में प्योर लिटरेचर पढ़ो, تم فلتھ کے مقابلے میں اچھی ریڈنگ بکس پڑھو. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنی انٹرٹینمنٹ کو فلتھ کا نہیں بناؤ بلکہ پیور بناؤ, گڈ بناؤ, خیر والا بناؤ, طیب بناؤ. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنا کریئر جو اپناؤ اس میں خبیث کا کہیں ذرا سا بھی جو ہے وہ ٹچ موجود نہ ہو. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ سوچنے کے لیے کہ میں کس سے دوستی کروں اور کس سے دوستی نہ کروں تاکہ میرے اندر خبیث کی جو کوانٹیٹی ہے وہ بڑھ نہ جائے. آج ماں باپ کی عزت کرنے والے بچے ان کو تو لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں, چھوٹا سا بچہ بیبی اماں کا, ایپرن سپرنگ سے لگا ہوا ہے اماں کے, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور جس طرح کی لینگویج آج کل کے بچے ابیوسو بولتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اور خاص طور پر اپنے ٹیچرز کے لیے, اور جب آپ ان کو منع کریں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹا ٹیچرز ماں باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ماں باپ کی جگہ پر تو نہیں ہوتے, ماں باپ تو صرف ماں باپ ہوتے ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ خود اندازہ کر لیں, آپ خود کبھی سنیں وہ لینگویج سنیں جو آپ کا بچہ اپنے دوست کے ساتھ بولتا ہے, وہ لینگویج نہیں جو آپ کے ساتھ بولتا ہے. سب بائی پولر بچے ہیں ہمارے, ہمارے ساتھ کسی اور شکل میں ہوتے ہیں اور اپنے فرینڈس کے درمیان میں کسی اور شکل میں ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کبھی سنیں آپ کے بچے کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں. جو انداز بچوں نے اپنا لیا ہے وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر, خاندانی گھرانوں کے اندر بچے اس لینگویج میں بات نہیں کیا کرتے تھے. اتنی گندی ابیوسو لینگویج ایک دوسرے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ انگلش میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹس کول ٹو بی یوز دیٹ تھنگس. اللہ تعالیٰ نے اس کی جیسے ان کو اجازت دے دی ہے. تو غور کریں, سوچیں, ان کو سمجھائیں کہ لوگ جس انداز سے میجورٹی معاشرے میں بات کریں گے آپ نے اس طرح بات نہیں کرنا, آپ نے اس طرح نہیں بولنا, آپ نے اپنی زبان کو پیور رکھنا ہے, آپ نے اپنی انٹینشنز کو پیور رکھنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ کر دیں. پھر آگے فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں, لیکن اگر انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی, اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا, وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں, اب تک ہم جو کام غلطیاں کر کے آئے ہیں, جتنے بھی اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور جو قرآن سن رہے ہیں, سب سن لو کہ جو ہو چکا سو ہو چکا, اب اپنے آپ کو یو ٹرن لے کر اللہ کی طرف موڑو, اب آؤ اللہ کے راستے پر. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے, پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے. یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ سوال پوچھنا اس کی اجازت ہے, سوال علم کے لیے اور عمل کے لیے پوچھے جا سکتے ہیں, ہر طرح کے سوال پر پابندی نہیں لگائی گئی, ہاں لوپ ہولز نکالنے کے لیے سوال نہ پوچھو, اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور دوسرا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, اسکالرز کہتے ہیں کہ جہاں تک سوال پوچھنے کی بات ہے تو اس میں شاگرد کو چاہیے کہ تھوڑا صبر کے ساتھ کام لے, ہو سکتا ہے آگے چل کر قرآن کی آیات میں ہی اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سمجھنے کا مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے پھر جا کر آپ کو قرآن اور اسلام کا ایسنس سمجھ آتا ہے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے, نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. اب یہ ان جانوروں کے نام آ گئے جن کو یہ لوگ خاص کر کے حج کے دنوں میں اپنی طرف سے محترم بنایا کرتے تھے یا حج کے علاوہ. اللہ نے تو حج کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا تھا, انہوں نے اپنی طرف سے, عرب کے مشرکین نے یہ رسم نکالی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھ کے ان کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ سینٹیفائڈ جانور ہیں. مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو سینٹیفائڈ نہیں کر سکتے, جن چیزوں کی سینٹیٹی اللہ نے بتا دی ہے اسی کے اوپر مجھے اور آپ کو فالو کرنا ہوگا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف, تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. وہی انداز, خاندان کی بت پرستی, خاندان کی محبت, خاندان کی محبت کا دل میں بت ہونا. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر گیری نہ ہو؟ تو اسکالرز کہتے ہیں اس آیت سے, وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید, باپ دادا کو فالو کرنا دو کنڈیشنز پر ہو سکتا ہے. یعنی یہ کنڈیشنل بات ہو گئی کہ آپ باپ دادا کی فالوئنگ کس دو صورتوں میں کر سکتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا جو ہیں وہ کیا ہوں, باپ دادا جو ہیں وہ ہدایت پر ہوں اور جو وہ کام کریں وہ سنت کے مطابق کریں. یہ دو چیزیں اگر ہوں, ایک وہ ہدایت پر ہیں اور دوسرا وہ سنت کے مطابق آپ کو کرنے کو کام کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو ضرور فالو کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ خرابی رہی, ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی رہی, سب کانٹیننٹ میں بھی رہی, پاکستان میں بھی رہی, ہم اپنے باپ دادا کے ساتھ ہولینس کا تصور لے آتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے. عزت ہونی چاہیے, ہولینس نہیں ہونی چاہیے. ہولینس صرف انہی چیزوں میں ہو سکتی ہے جن چیزوں کی اجازت اللہ نے دی ہے, وہ اصل چیز ہے. خاندان کو بھی آپ نے اور میں نے حق بتانا ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے بزرگ, آپ کے گھر کے بڑے جو ابھی حیات ہیں اور آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اپنا لہجہ بہت نرم رکھتے ہوئے بہت پولائٹنس کے ساتھ آپ ان کو بتا دیں کہ میں نے علم حاصل کر لیا ہے, اب میں اس چیز میں نہیں پڑھ سکتی جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے, اور اپنا ہیڈ کاؤنٹ اس میں نہ دیں. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. بھول جاؤ کہ یہ میری امی کی رسم ہے میں کیسے چھوڑ دوں, بھول جاؤ کہ ہماری خاندانی رسم ہے نہیں کی تو کیا ہوگا. علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. یعنی مجھے اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, لیکن یقیناً مجھے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ میرے آس پاس جو رشتے دار ہیں, جو میرے قریبی لوگ ہیں, میں ان کو بھی اس چیز کی طرف لے کر آؤں. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں, یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں, پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے, اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں, اور خواہ کوئی ہمارا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں, اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے, لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو, اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے. شہادت کی وٹنس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی شہادت دینی پڑے, کسی چیز کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ جائے, تو بالکل بالکل سچ کے ساتھ اس کو ایز اٹ از آگے پہنچا دیجئے. ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی, اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا. یہاں یہ بات واضح کر دی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بات اس آیت کے ذریعے واضح کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی تھی, علیکم انفسکم. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتہ داروں نے جیسا بھی سلوک کیا, اس کے لیے آتا ہے ابو لہب کی بیوی کے لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہا کرتی تھی, جس کی مذمت کی گئی. جب لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو لہب کی بیوی آپ کو مذمم کہتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام تو محمد ہے, مذمم میں ہی ہے, وہ تو کسی مذمم کو کہہ رہی ہے. ڈیفلیکٹ کر دیں اس کو, اپنے سے دور کر دیں فوراً. کوئی بات آپ کے بارے میں سننے کو ملے, کوئی آپ کا کم علم رشتہ دار آپ کو کہے کہ فلاں رشتہ دار تمہاری برائی کر رہے تھے, آپ اس کو ڈیفلیکٹ کر دیں کہ نہیں وہ میرے بارے میں نہیں کہہ رہے ہوں گے, وہ ایسا نہیں کہہ سکتی, وہ بہت اچھے ہیں, اور پھر ٹاپک بدل دیں. یہ کریں گی تو آپ اور میں بہت سکون سے رہیں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے, یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو, یعنی قانونی معاملات میں بھی تقویٰ درکار ہوتا ہے. اور سنو, اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تو ہم بھی ارادہ کر لیں کہ اللہ, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی کریں, اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. اب خاتمہ سورت کی آیات آگے آ رہی ہیں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا, تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں, آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, اذکر نعمتی علیک, یاد کر میری اس نعمت کو. کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت کو.
جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، تو جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کیا کہا؟ قالو آمنا وشہد بی اننا مسلمون، ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو قائل کر دیتا ہے. انہوں نے بھی اپنے دلوں کو اللہ کی اطاعت میں اٹیچ کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، بالکل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہی نام ہے جو چلا آ رہا تھا ازل سے، اسی کو رکھا. تمام انبیاء کے فالوئرز کون تھے؟ حواری تھے. کون تھے تمام انبیاء کے فالوئرز؟ تمام انبیاء کے فالوورز مسلم تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام خود سلیکٹ کر کے رکھ لیا تھا، جیسے یہودیوں نے اپنا نام جو تھا وہ یہود رکھ لیا تھا. ورنہ یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا کوئی سیکٹ نہیں ہے، کوئی سیکٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس سیکٹ میں ہو گئے تو ہم مسلمان کہلوائیں گے، کسی دوسرے سیکٹ میں ہو گئے تو مسلمان نہیں کہلائیں گے. اللہ نے کہہ دیا گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. نام ہمارا شاید دنیاوی لحاظ سے یہ پڑ گیا ہے، لیکن اصل میں ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اس کے سامنے سب مشن کرنے والے ہیں. یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ آسمان سے جنت کا کھانے کا دسترخوان جو آنے کا معاملہ ہوتا تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا، اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب اللہ کوئی اتنا بڑا معجزہ دکھایا کرتا تھا اس قوم کو، تو پھر اس کے بعد اگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے پھر ان کو موقع نہیں ملتا تھا، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی تھی. تو بتا دیا گیا کہ کہیں ایسا معجزہ اپنے لیے نہ مانگو جو تمہاری تباہی کا باعث بن جائے. انہوں نے کہا تھا کہ معجزہ ہمیں دکھاؤ، آخری حجت ہوگی یہ ہماری طرف سے. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک، رب ہم پر آسمان سے اخوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر جن کا دار و مدار ہوگا جب وہ یہ سنیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اأنت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اللہ ان سے پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی والدہ سے، بتاؤ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، میری پوجا کرو، میری پرستش کرو؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ کا جلال موجود ہے. وہ تمام کرسچنز، وہ تمام ننس جو عیسیٰ علیہ السلام کو برائڈز آف جیزس، جو اپنے آپ کو برائڈز آف جیزس کہتی ہیں اور وہ ساری زندگی شادی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کا خیال یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی برائڈز بنیں گی، آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو حلال ٹیمپٹیشن سے روک کر رکھا، اپنی جائز خواہشات کو کنٹرول کیے رکھا، اپنے آپ کو ڈپرائیو کیا اس کام کے لیے کہ ہم آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام کی برائڈز بنیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جلال سن کر ان کی کیا حالت ہوگی؟ بتا دیا گیا کہ اپنی زندگیاں انہوں نے بلا وجہ سخت کی ہیں، سمجھنے والے یہاں سے بھی سمجھ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کر کے بتایا، اور یہ وہ معاملہ ہے بالکل جس کے لیے اردو میں کہتے ہیں جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جس کے لیے ساری زندگی انہوں نے گزاری، چاہے وہ پریسٹ ہو چاہے وہ نن ہو، جب آخرت میں پہنچے گا تو ان کو پتا چلیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے.
جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، اور کیا کہا تھا میں نے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، آپ تو ساری ہی چیزوں کے نگران ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل اپنے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اور یہی الفاظ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن استعمال کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روایات میں آتا ہے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس آیت کو پڑھتے رہے، صرف اس آیت کو، کس کے لیے؟ اور روتے رہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرا ہی کنٹرول ہے سارے کا سارا، تو ہی دانا اور غالب ہے۔ اللہ کے پاس یاد رکھیں کسی کو معاف کر دینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ باؤنڈ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو معاف کرے اس لیے کہ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ مجھے اپنے احکامات سے راضی کر دے، یہ دعا مانگا کریں، اللہ مجھے اپنی شریعت پر راضی کر دے، اللہ مجھے اپنی بہتری سکھا دے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کیا چیز، کیا عمل میرے لیے بہتر ہے، آپ مجھے سکھا دیں۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچان سکیں۔ سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہوتا ہے کیٹل، مویشی، مکی سورت ہے، ابھی تک جتنی بھی صورتیں آئیں سب مدنی صورتیں تھیں، اب ایک مکی صورت آ رہی ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر شرک کی مختلف اقسام بیان ہوئی ہیں، اور سورۃ الانعام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک خطبے کے طور پر نازل ہوئی تھی، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ چیزوں کو پوسٹ پون نہ کرو، اس کے اندر توحید کا کانسیپٹ ہے۔ بعض سکالرز کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر لوگوں کے اندر شرک آ رہا ہو تو ان کے شرک کو دور کرنے کے لیے اس سورت کی وہاں پر تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر بتائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس سورت کے اندر شرک کی نفی ہے، اور بار بار اللہ کی نعمتوں کی طرف احساس دلایا گیا ہے، توجہ کرائی گئی ہے۔ یہ دوسری صورت ہے اب تک ہم نے جتنی صورتیں پڑھی جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں سورۃ الانعام نازل ہوئی، جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ لا کر دکھائیے، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کے اوپر پورے کا پورا عذاب آ جاتا ہے، اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک سروے بھی کرایا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ ماضی کو بھی دیکھ لیں، اس لیے کہ کچھ قوموں کا ذکر آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے آپ اپنے حال کو دیکھ لیں اور آپ اپنے مستقبل کی طرف بھی ذرا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی تباہ کاریاں بھی بتا دی ہیں تاکہ میں اور آپ ان سے عبرت حاصل کریں، خالی مجھے اور آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ہسٹری کے اکٹھے کرنے کی فکر نہ رہے، بلکہ عبرت حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو فکر رہے۔ تو معجزے کا جو اصرار آیا تھا کفار کی طرف سے، اس کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات الى النور، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ الحمدللہ کہہ کے توحید کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا، زمین اور آسمان جس نے بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ توحید کی بات کی اور پھر ساتھ ساتھ شرک کی بات کر دی، اب آگے اللہ کی خلاقی کا ذکر آ رہا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ آپ کو اور مجھے مٹی سے کیسے بنایا؟ آپ اور میں کہیں ہم تو مٹی سے نہیں بنے، ہم تو سپرم اور اووم سے بنے ہیں، ہم تو زائیگوٹ سے بنے ہیں، हम तो फीटस से बने हैं, हमारा हम तो एम्ब्रियो थे, तो हम ये देख लें ओरिजिन हमारा मिट्टी ही है। जैसे आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से बनाया गया, मैं और आप भी असल में मिट्टी से ही बने हैं। आपका और मेरा जिस्मानी वजूद मिट्टी से बना है, इसलिए कि जो मेरे वालिद ने खुराक खाई उसी से जो न्यूट्रिशन बने उसी से उनका स्पर्म बना, जो मेरी वालदा ने खुराक खाई उसी से उनके न्यूट्रिशन इकट्ठे हुए, उसी से उनका ओवम बना, और उसी खुराक से जो जमीन से आई थी उसके नतीजे में ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना। सो अल्टीमेटली मेरी जो ओरिजिन है वो मिट्टी है, उसकी तरफ इशारा किया गया। मगर तुम लोग हो कि शक में पड़े हुए हो, इसलिए अल्लाह ताला ने यह बात कही कि पहले तारीख में भी ऐसा होता आया और आज भी ऐसा होता है कि लोग क्रिएटर गॉड को काफी हद तक मान जाते हैं लेकिन अकाउंटेबल गॉड को भूल जाते हैं, उसकी तरफ इशारा है। वही एक खुदा आसमानों में भी है और जमीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे भी खूब वाकिफ है। लोगों का हाल यह है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया हो, चुनाचा अब जो हक उनके पास आया तो उसे भी उन्होंने झुटला दिया। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं अन करीब उसके मुतालिक कुछ खबरें उन्हें पहुंचेंगी। ला या अलमून गाफिलून, ये वो लोग हैं जो हिदायत नहीं पाते। लेकिन याद रखें अल्लाह ताला ने एक कैटेगरी कुरान में बताई है, वो कैटेगरी जो कुरान में आई है कि ला या लमून को भी हिदायत मिल सकती है, गाफिलून को भी हिदायत मिल सकती है। अल्लाह कहता है जो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, जो मुस्तहजीऊन होते हैं, जो फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोजख पर जोक्स क्रैक करते हैं, उनको हिदायत नहीं मिल सकती। अल्लाह की बात है, जो अल्लाह की बात पर हंसेगा उस पर तो अल्लाह का गजब भड़केगा। तो अल्लाह ताला ने यहां यह बात वाजे कर दी। क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने जमाने में दौर दौरा रहा है। अल्लाह ताला ने बता दिया, जरा गौर से सोचो तो, देखो तो, क्या बड़ी बड़े शानदार चीजें बनाने वाले थे। जरा देखो, जस्ट अ पॉइंट टू पॉन्डर, क्या बड़े बड़े महल बनाकर, बड़े बड़े पिरामिड बनाकर उसके बाद भी अल्लाह ने उनको तो हलाक कर दिया, अल्लाह ने उनको डुबो दिया। पिरामिड्स के लिए आता है कि आज तक उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी परफेक्ट और फाइन है कि आप उसके दरमियान में एक कागज नहीं घुसा सकते, इतनी परफेक्ट उनकी जो थी कंस्ट्रक्शन थी। लेकिन इतनी परफेक्ट कंस्ट्रक्शन ने उनकी दुनिया नहीं बनने दी, इसलिए कि उन्होंने अपनी दुनिया को अल्लाह की इताअत में नहीं लगाया। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और उनके नीचे नहरें बहा दी। इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि इन आयात में इशारा जो है वो पुरानी कौमों की तरफ है, कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर ऐसी कौमें छोड़ी थीं जिनको अल्लाह ने बहुत तरक्की दी थी लेकिन उनकी तरक्की ने उनको फायदा नहीं दिया। याद रखें, अल्लाह डिवेलपमेंट के, प्रोग्रेस के, तरक्की के, वेल्थ के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सब चीजें अगर अल्लाह की इताअत के शेड में होंगी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नेमत है। अगर ये सब अल्लाह की नाफरमानी के शेड में होंगी तो ये सब इंसान के लिए, अपने लिए लानत बन जाती हैं। आपने पढ़ा होगा एटलांटिस के बारे में, लॉस्ट आयरलैंड के लिए आता है, जिसके लिए आज भी रिसर्चर्स बताते हैं कि शायद वहां पर एक वक्त ऐसा आया था कि वहां लोगों ने बहुत तरक्की कर ली थी, बहुत मशीनरी बना ली थी। आपने बरमूडा ट्रायंगल का पढ़ा होगा, आप अक्सर सुनती भी रहती होंगी। वो यही कहते हैं, उनका यही ख्याल है कि शायद उस जगह पर एटलांटिस जो है, उनका लॉस्ट आयरलैंड, वो उस जगह पर जो है वो समुन्द्र में चला गया है और उनकी हैवी मशीनरी की वजह से वहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन गई है जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो ये चीजें हैं, उसकी तरफ इशारा किया गया। मगर जब उन्होंने कुफराने नेमत किया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया, यानी सरकश हो गए थे। नेमतें थी, अल्लाह ने नेमतें दी थी, अल्लाह ताला ने उनको रिसोर्सेज दिए थे, तरक्की दी थी, डिवेलपमेंट दी थी, प्रोग्रेस दी थी, लेकिन वो उन्होंने अपने कल्चर को अपने लिए इबरत ना बनाया और उन्होंने उसको अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल किया। उनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को हमने उठाया, यानी अल्लाह चाहता तो अल्लाह चाहे तो किसी कौम को मोहलत दे, अल्लाह चाहे तो किसी कौम को हलाक कर दे। अल्लाह ताला हमारी नाफरमानियों के बावजूद आज हमें जो इतनी मोहलत दे रहा है, शायद अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह की तरफ पलटें, शायद अल्लाह चाहता है कि आप और मैं तौबा करें, शायद अल्लाह चाहता है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलौ नज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज में लिखी हुई किताब भी उतार देते और लोग उसे अपने हाथों से छूकर देख भी लेते, तब भी जिन्होंने हक का इनकार किया है वो यही कहते ये सरी जादू है, यानी कुफार को, मुशरिकीन अरब को, معجزے کی فرمائش پر یہ بات بتا دی گئی کہ معجزہ دکھانا یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا کہ جب تم کہو تمہیں معجزہ دکھا دیا جائے. فرشتے کا آنا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا. فرشتہ آئے گا تمہارے سامنے موت کے وقت, اس وقت کو یاد رکھو. اور اللہ تعالیٰ کفار کو, قریش مکہ کو پرانے کھنڈرات کی طرف جو توجہ کرا رہے ہیں وہ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں, اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, تو بتا دیا گیا فرشتہ نہیں آ سکتا. اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کئی دفعہ انسانی شکل میں آئے, اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. بتا دیا گیا کہ اگر فرشتہ آ جائے گا تو تمہاری موت ہی ہو جائے گی, اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ, عبرت ڈھونڈو, عبرت اپنی پچھلی قوموں سے بھی, اپنے پچھلے لائف سٹائل سے بھی, قرآن پڑھ کر بھی, مورل لاز دیکھ کر بھی, سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت ڈھونڈو. اور دیکھ لو جا کے قبرستانوں کو, گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبل پیپل. جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی, ان سے گریو یارڈ بھرا ہوا ہے. ہم بھی اپنے بارے میں سمجھتے ہیں شاید اگر میں نہ رہی تو میرا گھر نہیں چل سکے گا, میرے بچے جو ہیں ان کی تربیت کون کرے گا, میرے بچوں کو کون پالے گا. بھول جائیں یہ بات. جب اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا تو آپ کا اور میرا رازق جیسے اللہ ہے, ایسے ہی ہماری اولاد کا رازق بھی اللہ ہے. علیکم انفسکم, اپنی فکر کریں, اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ وجوہات بھی بتا دیں کہ ہم نے لوگوں کو تباہ کیوں کیا, اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مذاق اڑانا برابر ہے ہدایت سے دور ہونے کے. یہ مذاق اڑاتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت سے دور کر دیا. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اللہ میری نظر کو عبرت کی نظر بنا دے, نظری عبرن, اللہ میری نظر کو عبرت کی نظر بنا دے. آج اگر کوئی رسول والا کام کرتا ہے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے یہ کونڈے, یہ بدعت, یہ میلاد, یہ مختلف قسم کی نیازیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے, اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے لیے بھی یہاں پر بڑا سبق ہے کہ وہ ہمت کا کام کرے. اللہ اس کو انشاءاللہ غالب کر کے رہے گا, اس لیے کہ وہ حق پر ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. کہو سب کچھ اللہ کا ہے, یعنی جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے, اس کا آنر بھی اللہ ہے, اللہ کے پاس اونرشپ ہے, اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی, آپ نے فرمایا ان رحمتی, اللہ کہتا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی, میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر چھا گئی ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور ان میں سے صرف ایک ٹکڑا اس دنیا میں بھیجا, باقی 99% اللہ کا رحم اللہ کے پاس ہے. اللہ وہ روزے محشر مومنین کے لیے استعمال کرے گا, اس لیے سورہ احزاب میں ہم پڑھ لیں گے وکان اللہ بالمؤمنین رحیما, اللہ مومنین کے لیے رحیم ہے. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ آئے ہیں رحمان ہماری امیجیٹ نیڈز پوری کرنے والا, رحیم ہماری فیوچر نیڈز پوری کرنے والا. اور رحیم کے لیے ابن عباس نے فرمایا الرحمن الدنیا, اللہ دنیا والوں کے لیے رحمان ہے, والرحیم الآخرہ, اور آخرت والوں کے لیے اللہ رحیم ہوگا. اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا, قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے, مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. یاد رکھیں کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ بتانے والے نے بتانے کا حق ادا نہیں کیا, بلکہ قومیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ سننے والوں نے سننے کا حق ادا نہیں کیا. ہم اپنے لیے بھی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے سب اللہ کا ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. قل, کہہ دیجئے, اغیر اللہ اتخذ ولیا, کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں. اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں, اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق سے نوازتا ہے، نہ صرف کھانے پینے کا رزق دیتا ہے، تمہیں عقل دیتا ہے، تمہیں شعور دیتا ہے، تمہیں انٹلیکٹ دیتا ہے، تمہیں آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں کانوں سے سننے کی صلاحیت دی ہے، پلٹو تو اس رب کی طرف، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں سے نہ ہو۔ کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سنانا مقصد ہے آپ کو اور مجھے، لوگوں کو سنانا مقصد ہے تاکہ لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ کہو اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں پلٹتے، دنیا میں تو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بڑے ان یوژل کام کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے باکس میں ڈال لیں گے جس میں اسکارپینز بھرے ہوئے ہوں گے، دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے، گنیز بک کے اندر صرف نام آ جائے، کتنے لوگ گنیز بک کا نام پڑھیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن صرف اس میں نام آ جائے، برف کی سلیب کے اندر دو دن لیٹے رہیں گے، اسکارپین کے باکس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ سارا دن رکھیں گے، کاکروچ کھا جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے، کیا کیا کچھ نہیں کرتے، صرف کس لیے کہ نام باقی رہے، اس لیے کہ خود چلے جائیں گے گنیز بک میں نام رہے گا، تو گنیز بک کب تک رہے گی؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، اصل ایٹرنل لائف تو آگے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللہ وَإِن يَمْسَسْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تقدیر پر ایمان پختہ ہونا چاہیے، ایمان بالقدر کہ نقصان اللہ کی طرف سے آئے گا، خیر اللہ کی طرف سے آئے گی، کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے عزت دینا چاہے تو وہ اس عزت کو کم کر دے، کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے رسوا کرنا چاہے تو وہ اس رسوائی سے مجھے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا مؤتیا لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد، جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کو ضرور اپنی نمازوں کے بعد پڑھا کیجئے، آپ کا ایمان بالقدر مضبوط ہوگا۔ اور جب آپ کو لوگوں کے ریاکشن کا خوف آئے، مثال کے طور پر آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں اب اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کروں گی اور میں بدعات سے دور رہوں گی، اور آپ کے دل کے اندر لوگوں کا خوف آئے، نیچرل ہے، لوگوں کا خوف آتا ہے، نفس بھی ڈالتا ہے، شیطان بھی ڈالتا ہے، اور کچھ ہماری کیونکہ محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں یہ لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں، کہیں یہ ہم سے ملنا نہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کو یہ لوگوں کے خوف کی فیلنگز آئیں، آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو انشاءاللہ ہمت دے دیں گے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ آنر دے دے، دعا کیا کریں اللہ مجھے آنر دے کہ میں آپ کی کتاب پر عمل کروں اور میں آپ کی کتاب کو آگے پہنچانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، خدا تو وہی ہے، ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ شرک سے بچنے کا طریقہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، یہ چیز آپ کو انشاءاللہ شرک سے بچا لے گی۔ راضی برضائے رب، میری زندگی میں جو حالات ہیں وہ میرے رب کی انفارمیشن میں ہیں، وہ میرے رب کی اذن سے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون رہے گا اس چیز سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اگر قرآن کی آیات کو پہچان لیا تو اپنے دل میں شک مت آنے دیجیے گا۔ آپ کو الگ ہونا پڑے گا اپنے خاندان سے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، تو ہو جائیں۔ ویسے ہم دنیا میں کیا الگ ہونا پسند نہیں کرتے، हम किसी गैदरिंग में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, तो क्या हम नहीं चाहते सबसे अलग ड्रेस मेरा हो, स्टैंड आउट इन अ क्राउड, सबसे ज्यादा अच्छी मैं लग रही हूं? उस्तत भी तो अलग होना चाहते हैं। तो अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए अगर अलग होना पड़ रहा है, तो फिर क्यों ना इस क्रेडिट को, इस ऑनर को अपने कंधों पर ले लें। मगर जिन्होंने अपने आप को खुद खसारे में डाल दिया, वो इसे नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बोहतान लगाए, यानी खुद साख्ता इबादत के तरीके घड़ना इफ्तरा अल्लाह में आता है। इफ्तरा अल्लाह के अंदर और भी चीजें आती हैं, अल्लाह की बातों को झुटलाना अपने अमल से, ये भी इफ्तरा अल्लाह में आता है। आयत नंबर 21 में आ रहा है ना, व मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अल्लाह कज़िबा, अपने अमल से अल्लाह के कॉल को झुटलाना इफ्तरा अल्लाह है। जानबूझकर अनजाने में अल्लाह पर झूठ घड़ दिया, मिसाल के तौर पर, अच्छा ये कुरान में आता है, ये भी इफ्तरा अल्लाह हो जाएगा। ख्वाब देखा था, मुश्किल से एक सीन याद था, उस पर एम्ब्रॉयडरी करके उसके चार सीन और बना लिए। मैं बैठी थी, सफेद नूरानी कमरा था, कहीं से ग्रीन लाइट आ रही थी, हालांकि देखा क्या था, ब्लैंक, सिर्फ रोशनी देखी थी। अब उसके बाद ग्रीन लाइट खुद ही आ गई, और ग्रीन लाइट के बाद खुद ब खुद एक बुजुर्ग भी नजर आ गए, और बुजुर्ग इतनी लंबी दाढ़ी वाले, और वो भी नूरानी। ख्वाबों पर एम्ब्रॉयडरी करना सख्त बड़ा गुनाह है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये इफ्तरा अल्लाह की कैटेगरी में आता है। और स्कॉलर्स कहते हैं कि ख्वाब जितना हो उतना ही बयान करना चाहिए। अव्वल तो ख्वाब को सुनाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई ख्वाब आपको परेशान कर रहा है, तो किसी ऐसे अल्लाह के बंदे के सामने जाकर ख्वाब बयान करें जो आपको उसके नतीजे में कोई अच्छा हल बता दे, वरना ख्वाबों को एक्सप्लेन करने की, ख्वाबों को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बोहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुटलाए, यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। जिस रोज हम उन सबको इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे, अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे, तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान दें कि हमारे आका तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक ना थे, देखो उस वक्त ये किस तरह आप अपने ऊपर झूठ गढ़ेंगे और वहां उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। यानी उस दिन आप और मैं, पहले भी हमने बात की कि अपने पूरे कॉन्शियस के साथ, अपने पूरे शऊर के साथ, अपने पूरे इंटेलेक्ट के साथ अल्लाह के सामने मौजूद होंगे, अपनी इन्हीं आदतों, इन्हीं पर्सनैलिटीज के साथ, जिन पर्सनैलिटीज और आदतों के साथ हम दुनिया में हैं, इन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। हजरत उमर ने एक मरतबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूलल्लाह, क्या हम जब कब्रों में उठाए जाएंगे सवाल जवाब के लिए, तो क्या हमें शऊर होगा, यानी हमारी इंटेलेक्ट काम करेगी, यानी हमें मालूम होगा कि मैं कौन था, कैसे मरा, कितने लोगों को पीछे छोड़कर आया हूँ, कितने लोग पीछे रो रहे हैं, क्या हमें इसका शऊर होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल, तुम लोग अपने पूरे शऊर और अकल के साथ कब्रों में उठाए जाओगे, बिल्कुल मालूम होगा कैसे मेरी डेथ हुई है, बिल्कुल मालूम होगा किसको पीछे छोड़कर आई हूँ, अल्लाह का फरमा बरदार किसको बनाकर आई हूँ, अल्लाह का नाफरमान किसको बनाकर आई हूँ, कौन सी जिम्मेदारी अदा नहीं की, सारी चीजें हकीकतें मालूम होंगी। तो आप और मैं सोच लें कि फिर हम कैसा किरदार लेकर अल्लाह से मिलना चाहते हैं। चॉइस मेरी और आपकी है। इनमें से बाज लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल यह है कि हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से वो इसको कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गरानी डाल दी है, यानी भारीपन डाल दिया है, ये सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते, ख्वाह वो कोई निशानी देख लें, इस पर ईमान लाकर ना देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो तुम उनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है, वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तान पारीना के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला ने तो बंदों को भटकाने का फैसला नहीं किया था कि लोग, लेकिन खुद ही अपने एंसेस्टर वर्शिप के पीछे लगकर भटक गए और उन्होंने अपनी इस्लाह की कोशिश ना की, उसकी तरफ इशारा किया गया है।
وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں, یعنی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں, حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں, مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے, کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. آج قرآن مسلمانوں کی زندگی میں پریکٹیکل ویلیو نہیں رکھتا, تو اس وقت کو یاد کر لیں, شاید پریکٹیکل لگنے لگ جائے. آج مجھے اور آپ کو شریعت کے احکامات جو ہیں وہ پرانے لگتے ہیں, آبسلیٹ لگتے ہیں. ان احکامات کو پڑھ لیں, جہنم کی آیات کو پڑھ لیں, جہنم کے سامنے کھڑے ہونے کو پڑھ لیں, شاید آپ کو اور مجھے اس کی قدر آ جائے. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی, ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے, جھٹلاتے ہیں. دنیا کی چمک نے ان کی آنکھوں کو ہیرا کر رکھا ہے. ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا ہمارا ایک اوپن بک ایگزام ہے. کتنے بد نصیب انسان جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل کے لیے نہ دوڑ سکیں. کتنا بد نصیب انسان جو انسان قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے حق میں جنت نہ لکھوا سکے. یاد رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا کہ بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے. عمر کہاں گزاری, وقت کہاں گزارا, جوانی کہاں خرچ کی, مال کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا تھا اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو اس کا کتنا علم دیا. اب بتا دیا گیا آگے کہ وہ کیوں جھٹلاتے ہیں. اس لیے جھٹلاتے ہیں, اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. وش فل تھنکنگ, بالکل وہی ایٹیٹیوڈ جو بنی اسرائیلیوں کا تھا. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا, وہ کہتے تھے تل کا امانی یوہم, کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ان کی اپنی وش فل تھنکنگ ہے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے, ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے. بلا و ربنا, اس وقت بولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ فرمائے گا, اللہ کا رحم تب کام نہیں آئے گا جب ایک دفعہ اللہ کے سامنے روزے محشر کھڑے ہو گئے. اب اللہ عادل بن کر ملے گا, اب اللہ رحیم بن کر نہیں ملے گا. معافی کا چیک ٹائم باؤنڈ ہے, موت کے ساتھ ہی معافی کا موقع ختم ہو جاتا ہے. اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے, افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. ایک ہوتا ہے وربل انکار کرنا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی, کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے, کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, کوئی فرشتے نہیں آئیں گے, کوئی جو ہے وہ قبر کے اندر تین سوال جواب نہیں ہوں گے. ایک ہے یہ زبان سے انکار, ایک ہے زبان سے تو ماننا عمل سے انکار کرنا. یعنی پتہ ہے کہ آخرت میں قبر میں اٹھایا جانا ہے, زبانوں سے کہتے ہیں ہاں ہم نے روزے محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, لیکن تیاری کے لیے قدم نہیں اٹھاتے. دو دو من کے پیر ہو جاتے ہیں جب نیکی کرنے کے لیے قدم بڑھانا پڑتا ہے. جب علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو ہماری سینسز ہماری ساتھ نہیں دیتی, ہماری طاقتیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی. ہم دس بہانے سوچ لیتے ہیں, نیکی کرنے کا موقع آئے تو ہم بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں. تو یہ عمل سے اس کا انکار کرنا ہے. پھر قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ کیسی ہم نے غلطی کی. ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے آئیں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے, نیک اعمال انسان کی سواری بنیں گے, اور برے اعمال کے لیے آتا ہے کہ برے اعمال بوجھ کی طرح انسان کے اوپر قیامت میں لاد جیے جائیں گے اور وہ ان کو لے کر چلے گا. یحملون کا لفظ آیا آیت نمبر 31 میں, وہم یحملون. حمل کہتے ہیں ایسا بوجھ جو آپ کے اوپر سے ڈالا جائے اور آپ اس بوجھ کو اٹھا کر چلنے میں دقت محسوس کریں. اسر بھی آتا ہے عربی زبان میں ایک طرح کا بوجھ, حمل اس طرح کا بوجھ ہوتا ہے جس کا ابھی ذکر کیا. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. بس دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا لگتی ہے.
اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اللہ تو بتا رہا ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کھیل تماشا۔ مثال کے طور پر تم اگر کیرم بورڈ کھیلتے ہو تو کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے تم کیا اپنی زندگی کا مقصد کیرم بورڈ کھیلنا بنا لو گے، یا بس جسٹ فار پاسنگ اے ٹائم تم اس کو کرو گے؟ جسٹ ٹو پاس اے ٹائم تم وہ کام کرتے ہو، تو دنیا کو بھی صرف گزارو، دنیا کو ایک ایز اے ٹول استعمال کرو۔ یہ ٹول ہے جنت کمانے کا، یہ ٹول ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، یہ ٹول ہے قرآن کی شریعت کی باتوں کو عمل میں لانے کا، بس اور کچھ نہیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کس نے دیکھا ہے مچھر کا پر؟ ہم میں سے کس نے میگنیفائنگ گلاس لگا کے پہلے تو مچھر پکڑے؟ پکڑنا ہی مشکل کام، پکڑ کے تو دکھائیں۔ اچھا اگر آپ نے اس کو ہم مار کر پکڑ لیں گے تو آپ نے تو اس کے بیچارے کے پر ہی توڑ دیے، ویسے ہی نظر نہیں آتے نیکی ڈائی سے۔ آپ نے جو مچھر مارا تو اس کے تو پر ویسے ہی نظر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی، اور ہم اس دنیا کے پیچھے، اس کے ڈیزل کے پیچھے، اس کے گلیمر کے پیچھے، اس کی مارکیٹنگ کے پیچھے، اس کی بنائی ہوئی گلٹس اینڈ گلیمر کے پیچھے ایسا چھپتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ جو سامنے نور ہمارے لیے قرآن کی شکل میں موجود ہے وہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ تو میرا اور آپ کا قصور ہے، اللہ نے تو حقیقت کھول دی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو ضیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ آئی کیو لیول بہت تمہارا ہائی ہے، 140 آئی کیو ہے، 160 آئی کیو ہے، یوز نہیں کرو گے اپنے آئی کیو کو؟ پتہ نہیں چلے گا تمہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں تمہیں ہنٹس دے رہے ہیں وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ قرآن جو اپنے احکامات کو واضح کھول کھول کر بتا رہا ہے کس لیے بتا رہا ہے؟ آج آنکھ بند ہو، کیا میری وارڈروب، کیا میری جیولری، کیا میرا بینک بیلنس، کیا میرا لاکر، کیا میرے شیئرز، کوئی ویلیو رہتی ہے؟ صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنے گرے میٹر کو استعمال کرو، جو اللہ نے تمہارے دماغوں کے اندر عقل ڈالی ہے اس کو استعمال کرو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ باتیں جو لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا۔ آپ بھی صبر کریں اگر آپ کو عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ ابھی آپ نے آیت پڑھ لی نا کہ آسان نہیں ہوتا طیب کو ڈھونڈنا خبیث کی دنیا کے اندر، جہاں ہر طرف فلتھ ہے وہاں پر خیر والی چیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا۔ رنجشیں بھی ہوں گی، اداسی بھی آئے گی، غمگین بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، لوگ آپ کو شاید باتیں بھی سنا دیں، آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا، صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کے پاس کوئی نشانے لانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو حقیقت کھول کھول کر بتا دی، تمہیں معجزہ دیکھنا ہے، دن رات میں معجزہ ہے، تمہیں معجزہ دیکھنا ہے، زندگی موت میں معجزہ ہے، تمہیں معجزہ دیکھنا ہے، ایک بچے کے پیدا ہونے میں معجزہ ہے، بس وہ آنکھ چاہیے جو ان معجزات کو آبزرو کر سکے، جو ان کو انفر کر سکے، جو ان کو سمجھ کر ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی سے کہہ دیا گیا کہ معجزہ دیکھنا ہے تو لگا لو کوئی آسمان پر سیڑھی اگر لگا سکتے ہو، یعنی ان لوگوں کو بتا دو جو تم سے معجزے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیوں نہ جمع کیا؟ لہذا نادان مت بنو۔ اللہ نے کیوں نہ جمع کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اور مجھے چوائس دی ہے۔ اگر پہاڑ اور بارش اور سورج اور چاند کی طرح آپ اور میں بھی مسلم ہوتے، جیسا اللہ نے سسٹم بنا دیا اسی سسٹم پر صبح اٹھتے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بتا دیا سورج نے کس دن کس ڈگری پر کس ٹائم پر نکلنا ہے، کس ٹائم پر رائز ہونا ہے، آپ کی اور میرے اندر بھی الارم فٹ ہوتا۔ مثال کے طور پر 17 جون کو تم اٹھو گی 4:02 پہ، پھر 15 جون کو تم اٹھو گی 4:03 پہ، اور اس کے بعد خود بخود ہم اٹھ رہے ہوتے تو پھر ہمارا کیا اختیار ہوتا؟ نیند آ رہی ہو، آنکھیں کھل نہ رہی ہو، سر بھاری ہو، الارم 3 دفعہ بج چکا ہو، بستر آپ کا نرم بھی ہو اور ایئر کنڈیشن چل رہا ہو، اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے تو موقع دیا ہے. کون اپنی ول پاور یوز کر کے اللہ کے راستے پر آزاد مرضی سے آتا ہے، اور کون آزاد مرضی سے اللہ کا غلام بنتا ہے؟ کون والنٹریلی مسلم بنتا ہے؟ دنیا کے غلام تو مشکل اور مصیبت میں بنائے جاتے ہیں، رب کا غلام بائی چوائس بنتا ہے، اس وہ خود اللہ کی غلامی میں آنا پسند ہوتا ہے. لہذا نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. یعنی قرآن میں دلچسپی اگر لینی ہے تو قرآن کو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مسلم بنا دے گا. ورنہ سننے کی جہاں تک ویلیو ہے تو ایسا نہ سنیں جیسا جانور سنتے ہیں. سڑک پر ایک جگہ گدھا جا رہا ہے اور ایک جگہ ایک آدمی جا رہا ہے، اذان کی آواز دونوں کو آتی ہے، گدھا بھی سنتا ہے اور آدمی بھی سنتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آدمی سلیم الفطرت ہو، اگر آدمی بائی چوائس اللہ کا غلام ہو، رب کا بندہ ہو، اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد کا رخ کرتا ہے اور گدھا اپنے کام میں مصروف رہتا ہے. لیکن وہ انسان جو اذان کی آواز سن کے، قرآن کی پکار سن کے، رسول کی تعلیمات کا علم جان کے، اس کے باوجود تس سے مس نہ ہو، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا. اللہ نے کہہ دیا جو نہیں سنتا اور سن کر عمل نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے، ڈیڈ باڈی چل رہی ہے، زندہ لاش. پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. پھر آگے معجزے کا ذکر آ رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. یہ جو بار بار معجزے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو پیغام الگ دیا، معجزہ الگ دیا. صالح علیہ السلام کا پیغام الگ تھا، شریعت الگ تھی، ان کا معجزہ الگ تھا. اونٹنی کی شکل میں، شی کیمل کی شکل میں ان کا معجزہ تھا. آگے آپ دیکھتی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کا پیغام الگ تھا، تورات کی شکل میں ان کا پیغام تھا اور معجزہ ان کا عصا تھا، ان کا ہاتھ چمکنے والا تھا جب وہ اپنی آم پٹ سے نکالتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کے رسولوں کے معجزے الگ رہے، پیغام الگ رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بائبل تھا، انجیل تھا، اور معجزات مادرزاد کو، اندھے کو صحت یاب کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑی کو، لیپرسی والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے. یہ سارے معجزات تھے. آپ دیکھیں انبیاء کا پیغام الگ تھا، معجزے الگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کون سا، کس شکل میں؟ قرآن. اور معجزہ دیا؟ قرآن. لیکن یہ اہل عرب سمجھتے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں تھا، آپ کا معجزہ کانوں سے سننے والا تھا. ہم مسلمانوں کے پاس آج تک معجزہ موجود ہے. آپ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سمندر کے پانی پر مارا، اللہ کے حکم سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. جو انسان، جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے برابر کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ عمل، یہ پروسیجر، یہ فینومینا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو یقیناً اس وقت ایمان ان کا جاگا تھا. اور اس میں سے کئی لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے، جب ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو. سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ کا رب کے ساتھ تعلق ذرا اسٹرانگ ہے، اللہ کا رسول مان گئے تھے. لیکن اب آپ کی اور میرے لیے سمندر کا پھٹنا، عصا کو مارنا اور پھر سمندر کے پانی کا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا ایک کہانی تو صرف ہے، جنریشن آفٹر جنریشن کہانی کی طرح ہم تک پہنچا ہے. قرآن، اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے آیا ہے. اس کا معجزہ بھی ایسا ہونا تھا جو ہر انسان کے لیے معجزہ رہتا، چاہے وہ پہلا انسان تھا، چاہے وہ دنیا کا آخری انسان ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپنی نیشن کے اندر تھی، بنی اسرائیلیوں کے لیے تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو مبعوث کیا گیا تھا، ان کو بھی بنی اسرائیلیوں میں مبعوث کیا گیا تھا. صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کے اوپر مبعوث کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو پوری انسانیت پر مبعوث کیا گیا، سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کا معجزہ ٹائم باؤنڈ ہوتا؟ صرف اہل عرب آپ کا معجزہ دیکھتے؟ آپ کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو اس قرآن کی شکل میں ہے، آپ کا پیغام بھی قرآن، آپ کا معجزہ بھی قرآن. صرف ضرورت ان مسلمانوں کی ہے جو اس معجزے کے اوپر جو کام ہو چکا ہے، اسکالرز کا کام، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو جانیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. آپ ایک اللہ کی قرآن کی آیت کا معجزہ محسوس کر سکتے ہیں تو آپ پورے قرآن کی آیات کا معجزہ بھی محسوس کر سکتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت ایک معجزہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو زیادہ تر قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اسکالرز کے مطابق قرآن کا مفہوم ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے کسی حد تک ترجمے کے اندر. دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جو قرآن کا معجزہ ٹرانسلیٹ کر دے، معجزہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے میں نے الحمدللہ پڑھاتے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھاتے ہوئے الحمدو کے لفظ کے کچھ اینگلز رکھے تھے. یہ قرآن کی زبان کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں بلکہ کانوں سے سننے والا معجزہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نشانی چاہتے ہو تو ذرا زمین پر دیکھو، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، تمہاری ہی طرح کی اسپیشیز ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے جو دنیا بنائی ہے، جو اپنی کریشنز اس کے اندر رکھی ہیں، کیا اس میں معجزات کم ہیں؟ ایک سنگل سیل امیبا، جس کو ایک ٹائم پر سمپل آرگینزم کہا جاتا تھا، اب جب سائنس نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کی مورفالوجی کو سمجھا، تو پتا چلا کہ ہر سیل کی اپنی سیل وال ہوتی ہے اور اس سیل وال کی وجہ سے کوئی بھی فورن ایجنٹ، باہر کی چیز اس کے اندر نہیں آ پاتی. ہر سیل کا اپنا جنریشن پلانٹ ہوتا ہے، خود خوراک تیار کرتا ہے اور خود جو ہے وہ انرجی دیتا ہے. کس نے بنایا امیبا کو؟ اللہ نے. ہم تو محتاج ہیں کہ یہی اسی کے، لائٹ بند کر دے تو لائٹ بند، لائٹ دے دے تو لائٹ آ جاتی ہے. ہم سب نے اپنے اپنے پاور پلانٹ تو نہیں لگائے ہوئے، کہ ہم نے تو اپنے گھر کے اوپر پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے. ایک معمولی سا امیبا اس کا سیلف جنریشن پلانٹ اپنا لگا ہوا ہوتا ہے، سنگل سیل امیبا. تو اللہ کے تو مجھ سے موجود ہیں کائنات میں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ اپنی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. اب جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ انہیں آیات سے دلیل لے لے گا کہ میں کیا کروں، اللہ نے ہی مجھے بھٹکا دیا. کہنے کو کہہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو ہدایت کا متلاشی ہوگا وہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے رب کی پناہ میں آ جائے گا. جس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے وہ ہدایت ڈیمانڈ کرتا ہے. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر آپ کو ہدایت اچھی نہیں لگے گی تب اپنا لائف سٹائل اس کے اگینسٹ بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو آپشن دیے ہیں، دونوں بازار لگے ہوئے ہیں، دونوں مارکیٹس موجود ہیں، ہدایت کی بھی گمراہی کی بھی. چوائس از یورس، جو چاہو لے لو. ان سے کہو قل ارائیتکم، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. جہاز ایئر پاکٹ میں آ جائے، جہاز میں کیسے ہی انسان بیٹھے ہوں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ اس مشکل سے نکال لے، جہاز کو نارمل فلائٹ بنا دے، بس میں اس کے بعد یہ گناہ چھوڑ دوں گی. سب سے پہلے ہم مسلمان تو اپنے آپ سے یہی کہتے ہیں، جہاں کوئی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ جہاز کو ایئر پاکٹ سے نکال دے، اب میں آئندہ کبھی امی کو تنگ نہیں کروں گی، اب میں کبھی امی کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولوں گی، یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، اب جو میں نے قرآن میں تعلیمات پڑھی ہیں میں سب پر عمل کروں گی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی. اور ادھر اللہ نکالتا ہے، ادھر ہم بھول جاتے ہیں. کتنے لوگ اپنی دعاؤں کو فالو اپ کرتے ہیں؟ فالو اپ کرنے کا ہمیں بہت شوق ہے نا. آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بعد اس کو فالو اپ کرواتے رہیں، اپنی دعاؤں کو کتنا فالو اپ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا بولو اگر تم سچے ہو. ہم جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی خاموشی. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے. آپ نے شاید سنا ہوگا کولمبین شوٹنگ ہوئی تھی نا، کولمبیا کے اندر جو شوٹنگ سکول کے اندر ہوئی تھی، اس کے اندر جو بچے بچ گئے تھے، ان سے بچوں سے بعد میں ان لوگوں نے پوچھا جو انٹرویو دے رہے تھے کہ جو تمہارے اوپر اتنا زیادہ اس وقت خوف تھا، اس خوف کے اندر تم لوگ کیا سوچ رہے تھے؟
تو ان میں سے کچھ بچوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے، گاڈ کے بارے میں سوچ رہے تھے. آپ دیکھیں حالانکہ جس شرک کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی ہوگی، کبھی انہوں نے اللہ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. مشکل میں اللہ یاد آتا ہے، مشکل میں انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف. ابو جہل کے بیٹے کے لیے آتا ہے نا، ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ سب یہاں سے یا تو مسلمان ہو جائیں یا کافر یہاں حرم چھوڑ کر چلے جائیں، وہ چھوڑ کر جا رہا تھا، کشتی میں جس میں سوار تھا وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی. جب طوفان آیا تو جو مشرکین بیٹھے تھے وہ سب اللہ کو پکارنے لگ گئے. اس نے کہا یہ کیا، یہ تو وہی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں، اور ہم مشکل میں اسی کو پکار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہتے ہیں. واپس پلٹ گئے اور ایمان لے کر آ گئے. یہ ہے اللہ کا بندہ جس کو اپنے ارد گرد نشانیاں نظر آ جائیں گی اگر وہ چاہے گا. اللہ کے رسول تو پکارتے ہیں، آؤ اس قوم کی طرف، آؤ ایسے لوگوں کی طرف، آؤ ایسے گروہ کی طرف جو ایمان لا کر عمل کرنے والا ہے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. اللہ کا طریقہ کیا تھا کہ جب رسول آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا کہ ان کے اوپر پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ڈالا کرتا تھا تاکہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے باطن کا جائزہ لے. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو کیا ہوا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے کہا جاؤ مست ہو جاؤ اپنی دنیا کے اندر. جب قوم زیادہ باغی ہو جاتی ہے تو عذاب کی پہلی قسط جو آتی ہے وہ دنیاوی کامیابی کی شکل میں آتی ہے. اگر آج ہم مسلمان اللہ کی خوب نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں دنیا مل رہی ہے تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. صرف اللہ کی نعمت کا چلا جانا عذاب نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھل جانا، پیس اینڈ پراسپیرٹی کا کسی حد تک مل جانا، یہ چیز بھی جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے. آج آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد سڑکیں ہیں، اسکائی اسکریپرز ہیں، بیوٹی اس کے اندر جو ہے پروڈکٹس کے اندر کتنی ترقی ہو چکی ہے، آج سوشل سیکیورٹی کتنی زیادہ ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر رب کی نافرمانی ہے تو کہیں یہ اللہ کی دیوی چھوٹ نہ ہو ہمارے لیے. اب حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس تھے، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی. ہر خیر سے مایوس تھے، اس میں بھی آپ کے اور میرے لیے بڑا سبق ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اعلیٰ ترین دنیا ہے، اتنی لگژریس لائف ہے، لیکن ان نعمتوں کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اصل خیر نہیں تھا، گھر بڑے بڑے، اولادیں شاندار سکولز میں پڑھ رہی ہیں، ایک سے ایک پیاری اولاد ہے، بہترین کاروبار ہے، بہترین جا کر ہوٹلنگ کرتے ہو، بہترین ویکیشن مناتے ہو، لیکن سکون حاصل ہوتا ہے؟ ویکیشن سے جا کر بھی واپس آتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے واپس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو میں تو اور تھک گئی، اب ویکیشن کے بعد ہمیں ایک ہفتہ اور چاہیے ہوتا ہے آرام کرنے کے لیے. تو یہ کیسی ویکیشنز ہیں جو تم کو تر و تازہ نہ کریں؟ اللہ نے کہا جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ان چیزوں میں خیر نہیں رہے گا. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. جب اللہ کے بندے، اللہ کی بنائی ہوئی قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان نافرمانیوں کے باوجود ان پر سزا نہیں آتی بلکہ دنیا ان پر وسیع کر دی جاتی ہے، اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں. اللہ ان کو چھوٹ دے دیتا ہے، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے کوئی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ کیا ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا چاہیے کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، 5 سینسز کام کر رہی ہیں، پھر بھی اللہ سے لاپرواہ ہیں؟ اللہ لے لے گا تو کیا کریں گے؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ کس ہاسپٹل میں جائیں گے؟ کس سے مدد مانگیں گے؟ اگر اللہ ہی نے دوا میں سے شفا اٹھا لی، اگر اللہ نے ہی ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا نکال لی، تو کون شفا دے گا مجھے؟ اللہ تو بار بار مجھے اور آپ کو جگا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ڈیلے مت کرو ورنہ دل پر مہر لگ جائے گی اور پھر کوئی ہدایت نہ ملے گی.
میں اور آپ اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں مومن کیلکولیٹنگ مائنڈ والا نہیں ہوتا. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں, فمن آمنا, جو ان کی بات مان لیں, اور خالی ماننا کافی نہیں ہے, جہاں قرآن میں ایمان آئے گا وہاں عمل آئے گا. جو ان کی بات مان لیں, و اصلاح, اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں, فلا خوف علیہم, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اللہ کی بات مان لیں, کلمہ پڑھنے سے پہلے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے انسان کی کیفیت ایک ہی جیسی رہے. ایمان دل کے اندر آنے کے بعد انسان کی کیفیت ویسی نہیں رہ سکتی. پھر آپ کا بیفور اینڈ آفٹر بدلتا ہی بدلتا ہے. آپ ایسے جم کو جوائن کریں گی جس کو آپ نے ایک سال سے جوائن کیا ہوا ہے اور آپ کی ویٹ مشین پہ نیڈل 60 سے نیچے نہیں آ رہی, آپ کہیں گے کوئی خرابی ہے. جو ڈائٹ پلان یہ نیوٹریشنس دے رہی ہے مجھے سوٹ نہیں کر رہا, آپ اس کو بدلیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی طاقت دے دے, ہم دعویٰ کریں ہم ہدایت والے ہیں اور عمل میں نظر نہ آئے, یہ ممکن نہیں ہے. جس کے دل میں ہدایت اترتی ہے, جس کے دل میں ایمان آتا ہے, اس کے عمل میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں وہ سزا بھگت کر رہیں گے. اور جھٹلاتا کون ہے؟ جس میں تکبر ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن سن کر آپ کو اور مجھے ڈر لگے تو یہ خوش قسمتی ہے. اگر قرآن سن کر آپ کو اور مجھے رونا آئے تو یہ خوش قسمتی ہے. ایک قرآن سن کر رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا عمل بدل دے. ایک قرآن سن کر بالکل انڈیفرنٹ بیٹھا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا افلا تتفکرون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا بھی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. عمل شروع کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں, انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. یعنی اگر تمہیں کوئی اپنے سے کم سٹیٹس والا لگتا ہے تو ناک منہ چڑھا کر اس کو ایک طرف نہ کر دو. اللہ جانتا ہے, اللہ نظریں بھی پڑھ لیتا ہے. پڑھنے والے کی نظر جو ہے اور پڑھانے والے کی نظر جو ہے وہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دل سے پڑھنا چاہتے ہیں. کسی اسکالر نے کہا کہ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اس چیز کی فکر کریں. آپ کہیں جاتی ہیں, آپ کو بتانے والا اپنے سے کم حیثیت کا لگتا ہے, تو کیا آپ اس سے قرآن نہیں سنیں گے؟ اللہ نے کہا اس چیز کی طرف غور نہ کرو, سٹیٹس کانشیس مت بن جانا. اور سٹیٹس کانشیس کسی بھی معاملے میں نہ بنے. آپ کسی گیدرنگ میں جا کر بیٹھیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے برابر میں جو خاتون بیٹھی ہیں, آپ ان سے پوچھیں آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے. آج کل ایک تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے. اگر آپ کا بچہ ہماری پسند کے اسکول میں پڑھتا ہے تو ہم آپ سے بات کرنا پسند کریں گے. اگر آپ ہماری پسند کے علاقے میں رہتی ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہم آپ سے وقت گزاری کے لیے بات کر لیں گے, ورنہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہم بہت بزی ہیں, ہو سکتا ہے ہم اپنی کرسی بھی بدل لیں. اسٹیٹس کانشیس بننے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں, اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. ہدایت لو اور ہدایت کو اپنے لیے ایک ایلیٹ ہونے کی علامت بنا لو. بس ہدایت تمہارے لیے اصل چیز ہونی چاہیے. لوگوں کا رتبہ, لوگوں کا سٹیٹس, اس کے اوپر نظر نہ رکھو. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے. بس وجہ پتہ چل گئی. اللہ نے جو یہ تقسیم رکھی ہے مال کی, یہ تو صرف آزمائش ہے. جس کے پاس کم ہے اس کے پاس صبر کا امتحان ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کا شکر کا امتحان ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ دیکھیں، کہیں آپ کو کسی ایسی قرآن کی محفل میں جا کر بیٹھنا پڑے جہاں آپ کو لگے کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بسوں میں لٹک لٹک کر آتے ہیں، تو کیا آپ وہاں قرآن سننے نہیں جائیں گی؟ آپ کہیں گی نہیں، یہاں میرے اسٹیٹس کے لوگ نہیں آتے، یہاں ان لوگوں سے میری کیمسٹری نہیں ملتی، ان لوگوں سے میں مل نہیں سکتی، کیا ہم یہ کریں گے؟ ہمیں بسوں میں لٹک کر آنا پڑے پھر ہمیں پتا چلے. ایک دوسرے کے لیے اکوموڈیٹنگ انداز رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ہدایات قرآن میں دی ہیں. قرآن سننے کی فکر کرو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر کرو، اس فکر میں نہ رہو کہ کس کا سٹیٹس کیا ہے اور کس کا سٹیٹس کیا. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، بار بار توبہ کے بعد اصلاح کی بات آ رہی ہے، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اللہ نے واضح کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، میں تو صرف سبغت اللہ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لوں گا، میرا رنگ تو صرف سبغت اللہ ہوگا، اور ایسا سبغت اللہ نہیں ہوتا جو ایک بارش سے دھل کر ایک طرف ہو جائے، سبغت اللہ پکا ہوتا ہے، بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، یہ رنگ نہیں اترتا. کہو، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. اب جس کو ہدایت چاہیے وہ سن لے، جس کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ قرآن پر غور کرے گا، کلام پر فوکس کرے گا. مثال کے طور پر کل سے نزیہ کہے میں اے سی نہیں چلا رہی، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، ہم کہیں گے ہم اے سی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. نہیں، ہم تو پھر بھی آئیں گے. ویسے میں مذاق کر رہی ہوں، نظریہ بند نہیں کر رہی ہیں، ایسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف بائی دا وے کہہ دیا ہے. اگر وہ مثال کے طور پر کہہ بھی دیں تو ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا پتہ اللہ ہمارے امتحان کو ایسے ہی لے لے. کتنے بھاگ جاتے ہیں اور کتنے بیٹھے رہتے ہیں. تو آنا کس کے لیے ہے؟ کلام کے لیے، نہ شینڈیلیئرز کے لیے، نہ اے سی کے لیے، نہ صوفوں کے لیے، نہ کرسیوں کے لیے، نہ ایک اندر کے انٹیریئر کے لیے. آنا ہے میں نے اور آپ نے سننے کے لیے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے. آرام ہے دین کے ساتھ، الحمدللہ. آسائش ہے دین کے ساتھ، الحمدللہ. کبھی اگر مشکل آ جاتی ہے تب بھی الحمدللہ. کہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لوگوں کو، ذرا سناؤ. کہو، قل، میک پیپل ہیئر، آرٹیکولیٹ کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم اصل میں معجزے کی فکر نہ کرو، کلام سننے کی فکر کرو، کلام کو سمجھنے کی فکر کرو، اس میسج کو ابزارب کرنے کی فکر کرو، اس میسج پر عمل کرنے کی فکر کرو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکولیٹ دا ٹروتھ، بتا دو ان لوگوں کو حقیقت کیا ہے، بتا دو ان کو سچائی کیا ہے، بتا دو ان کو کیا ان کے لیے بھلا کام ہے. اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی، یعنی معجزہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بہروبر میں جو کچھ بھی ہے اس سے وہ واقف ہے. اللہ کے علم کی بات آ گئی، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. دنیا میں جج جو ہوتا ہے عدالت کا، وہ اسی بیسس پر فیصلہ کرتا ہے جو اس کے سامنے وٹنسز لائی جاتی ہیں. اللہ ایسا جج ہے جس کو ہم میں سے کسی کی وٹنس کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. اللہ کے پاس اصل علم ہے، علم ازلی اللہ کا اپنا ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کھلی کتاب اللہ کا علم ازلی. وہی ہے جو رات کو वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है, कैसे, जब हम सो जाते हैं। साइंस आज तक इस चीज को प्रॉपरली नहीं समझ सकी, कुछ उन्होंने हिंट्स दिए हैं लेकिन प्रॉपरली आज तक साइंस इस चीज को समझ नहीं सकी कि क्या चीज ब्रेन का कौन सा पोर्शन है जो नींद को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से नींद आती है। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया, अल्लाह है जो तुम्हारी रूहें रात को कब्ज कर लेता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है, फिर दूसरे रोज वो तुम्हें इसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो, आखिरकार उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है। फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो, अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है, यानी अल्लाह ने हर इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। दो फरिश्ते तो हमारे कंधों पर मौजूद हैं, किरामन कातिबीन। इसके अलावा हमारी आंख की हिफाजत का फरिश्ता अलग है, एक फरिश्ता हमारे सामने होता है, एक फरिश्ता हमारे पीछे होता है, एक हमारे दाएं होता है, एक हमारे बाएं होता है और एक हमारे ऊपर होता है। कितने फरिश्ते हैं इस वक्त इस कमरे में, कितने फरिश्ते हैं। और वैसे भी जिस महफिल के अंदर अल्लाह का जिक्र किया जाए, फरिश्ते जो हैं आकर अपने परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसी महफिलों का हिस्सा बनाए जो बंदा अल्लाह को अपने जी में याद करता है, अल्लाह उसको अपने जी में याद करता है। जो बंदा अल्लाह को लोगों के अंदर गैदरिंग में महफिल में याद करता है, अल्लाह भी उसको महफिल और गैदरिंग में याद करता है। और याद रखें, अल्लाह ने कहा हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह की महफिल मुकर्रब फरिश्तों की महफिल होती है, इंसानों की महफिल से बहुत बेहतर महफिल होती है। यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फर्ज अंजाम देने में जरा कोताही नहीं करते, और फिर सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। जिसने मौत को याद रख लिया उसने अपना अमल दुरुस्त कर लिया। वो कहते हैं ना, अ लिटिल चेंज कैन चेंज अ लॉट। अपनी मौत को याद रखें, अपने मौत के फरिश्ते को याद रखें। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलकुल मौत जब किसी बदकार गुनाहगार इंसान की रूप कब्ज करते हैं तो उसके सराहने आकर बैठ जाते हैं, और उस शख्स को जिसकी मौत का वक्त आता है उसको मलकुल मौत नजर आ जाता है और उसको हद निगाह स्याह रंग के फरिश्ते नजर आते हैं मलकुल मौत के साथ। मलकुल मौत जब उसकी रूह कब्ज करते हैं तो उस गुनाहगार की रूह जिस्म के अंदर छुपती फिरती है, लेकिन मलकुल मौत खींच कर जिस्म से उसकी रूह को निकाल लेते हैं, और ये खींचना बिल्कुल ऐसा होता है कि उसकी रूह जख्मी हो जाती है। और उसकी रूह कैसे जख्मी होती है, हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि जैसे आप एक वुलन स्वेटर लें और उसके अंदर रेड हॉट आयरन करके, जो आप बारबेक्यू करते हैं जिस रॉड के ऊपर, उसको रेड हॉट करें और उस रेड हॉट आयरन को, उस रेड हॉट रॉड को आप स्वेटर के अंदर से गुजारें तो स्वेटर का क्या हाल होगा। बिल्कुल इस तरह उस गुनाहगार की रूह जख्मी हो जाती है। जैसे ही गुनाहगार की रूह मलकुल मौत के हाथ में आती है, वो फरिश्ते जो साथ स्याह चेहरों वाले स्याह लिबास में आए होते हैं, वो उस रूह को लेकर सख्त बदबूदार कफन में उस रूह को लपेट देते हैं, जिसके लिए आता है कि उस बदबू को हर मखलूक महसूस करती है सिवाय इंसानों के। और फिर उस रूह को पहले दुनिया के आसमान पर ले जाया जाता है, दरवाजा खटखटाया जाता है, पूछा जाता है कौन है, बताया जाता है फलां इब्ने फलां की रूह है। फरिश्ते कहते हैं दरवाजा नहीं खोला जाएगा, और ये फरिश्ते जो इस बदबूदार रूह को लेकर जा रहे होते हैं वहीं पहले आसमान से इस रूह को जमीन पर पटख देते हैं और ये रूह उस जिस्म के अंदर आ जाती है जिसकी तदफीन का काम जो है वो घर के अंदर हो रहा होता है, और फिर इससे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते जब किसी नेक इंसान की रूह कब्ज करते हैं तो मलकुल मौत उसके सराहने आकर बैठ जाते हैं, उस इंसान को मलकुल मौत नजर आ जाते हैं और हद निगाह जहां तक देख सकता है उसको नूरानी चेहरों वाले सफेद कपड़ों में मलबूस फरिश्ते नजर आते हैं। मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बताई किसी नेक इंसान के इंतकाल की, कि उसके माथे के ऊपर और चेहरे पर पसीना आ जाता है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हम में से जो भी उस अमल से गुजरेगा, उस प्रोसीजर से गुजरेगा, वापस आकर तो बता नहीं सकता कि हमने कैसे फरिश्तों का सामना किया। तो मलकुल मौत उस नेक इंसान की रूह को जैसे ही निकालते हैं और उनके हाथ में ये रूह आती है, वो फरिश्ते जो साथ आए होते हैं बेहतरीन खुशबूदार कफन में उस रूह को लपेट देते हैं, اور اس کو لے کر پہلے آسمان دنیا پر جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے کون ہے, بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے. اس روح کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے, اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, اور وہاں سے اور فرشتوں کی جماعت اس پورے فوج کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, فرشتوں کے گروہ کے ساتھ. پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں, پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں, ہوتے ہوتے یہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. ساتویں آسمان پر وہ مقام ہے جہاں پر بدکار لوگوں کی اور نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ایک مقام ہے علیین کا اور ایک مقام ہے سجین کا. نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں. جب اس بندے کی روح کو علیین پر لے جایا جاتا ہے تو اس کو اپنے کچھ پرانے رشتہ دار, پرانے دوست نظر آتے ہیں. وہ بہت خوشی خوشی اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ جو یہاں سے دنیا سے روح ابھی آئی ہوتی ہے, یہ کہتی ہے وہ فلاں رشتہ دار مجھے نظر نہیں آ رہا جس کو میں بہت نیک سمجھتا تھا, وہ فلاں شخص مجھے نظر نہیں آ رہا جو بہت نیک عمل کیا کرتا تھا بظاہر دنیا میں. تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ وہ علیین تک نہیں پہنچ سکا. اور جو روح علیین تک نہیں پہنچ سکتی وہ سجین میں پہنچتی ہے, یعنی اس کا شمار بدکار لوگوں میں ہو گیا. پھر جو روحیں وہاں آلریڈی موجود ہوتی ہیں وہ اور اس روح سے بات کرنا چاہتی ہیں. فرشتے کہتے ہیں ابھی یہ روح تھکی ہوئی آئی ہے, ابھی آگے اس کو قبر کے مراحل طے کرنے ہیں, ابھی یہ واپس جا رہی ہے, اپنے جسم میں جائے گی, قبر کے سوال جواب دے گی, اور پھر اس کو یہاں پر لایا جائے گا. پھر وہ فرشتے لاتے ہیں اس روح کو واپس ساتویں آسمان سے, اور اس روح کو دوبارہ سے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی تدفین کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر قبر کے اندر اس سے وہی سوال, تین سوال جواب ہوتے ہیں جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے. اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس بلائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ, لہ الحکم, فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں. ہم نے پڑھا ہے نا اللہ اعلم وما لا تعلمون, اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. تو اپنے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں واقعی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے, نہ اپنی جان کا, نہ اپنی اولاد کا, نہ اپنی نعمتوں کا. اللہ تو سارے اختیارات کا مالک ہے, ہمارے حق میں ان ساری چیزوں کو کر دے اور نیکی کمانے کا ذریعہ ان نعمتوں کو بنا دے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے, کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو, کس سے کہتے ہو اگر تم اللہ اس بلا سے تم نے ہم نے بچا لیا تو ہم شکر گزار ہوں گے. کہو قل اللہ ینجیکم منہا, اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے. سفیان الثوری کہتے تھے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری پر محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے نافرمان ہیں. اگر آپ کے نوکر آپ کی بات نہیں مانتے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نوکر آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں, آپ جو کام کرنے کو کہتی ہیں وہ کام نہیں کرتے, جیسا کرنے کو کہتی ہیں ویسا نہیں کرتے, تو سفیان الثوری کے اس قول پر ذرا غور کریں. وہ کہتے تھے جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آج کل نوکر بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو گئے, بات نہیں مانتے, لحاظ نہیں ہے ان کے اندر, بات کا جواب دے دیتے ہیں, باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں نا. تو ہم سوچ لیں ہم اپنے رب کے جو غلام ہیں ہم اس کے کتنے نافرمان ہو گئے ہیں. پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے, یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو تمہارے دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, شاید کہ یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. ہر قبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے, ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ, ورنہ تمہارا مائنڈ سیٹ بھی ان کی طرح کا ہو جائے گا. دین کے لیے باتیں ایسے کرنا کہ دین کو مذاق بنا لینا, ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہ بیٹھیں, اس سے منع کر دیا گیا. یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں, اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی گئی کہ ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں.
تو پھر آپ کی اور میرے لیے بھی یقیناً یہی سبق ہے کہ ایسی کمپنی نہ رکھیں جو کمپنی اللہ کی شریعت کا اور اللہ کا اور فرشتوں کا مذاق بناتی ہو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے. البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے, شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی کہ دین میں خرابی جو آتی ہے وہ اصل میں دشمنوں کے بولنے سے نہیں آتی بلکہ مومنوں کی خاموشی سے آتی ہے. اگر کوئی غلط بول رہا ہے اس کو بتا تو دیں کہ تم غلط بول رہے ہو. اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے اس کو مینشن تو کر دیں یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کے بچے جہنم اور جنت پر جوکس کریک کر رہے ہیں ان کو بتائیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. آپ کے خاندان میں کوئی انسان ایسا ہے, آپ کا رشتہ دار ایلیٹ کلاس, بہت پڑھا لکھا, بہت بڑے سٹیٹس والا, اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتا ہے, ہماری ہمت نہیں ہوتی اس کو منع کرنے کی. یہ ہمت ہوگی تو آپ دین کو سپورٹ کریں گی. آج دین کو نقصان یاد رکھیں, دشمنوں کی دشمنی نے نہیں پہنچایا اتنا جتنا ہم مسلمانوں کی خاموشی نے پہنچایا ہے. بولنے والے مسلمان بنیں, سپورٹ کرنے والے مسلمان بنیں. بی کانفیڈنٹ انف ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ. غلط کو غلط تو کہہ سکیں, غلط کو غلط تو مینشن کر سکیں. طریقہ یقیناً ہمارا مناسب ہونا چاہیے, ہمارا دائرہ حکمت والا ہونا چاہیے. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو. وذکر بھی, بھی میں جو ہی کا پروناؤن ہے وہ قرآن کی طرف جا رہا ہے. جب مذاق اڑائیں تو ان کے ساتھ بے شک نہ بیٹھو, مگر کوشش کرو کہ تمہیں ایسا موقع مل جائے کہ تم انہیں نصیحت کر دو. کسی اور ٹائم پہ کر دو, اگر وہ موقع مناسب نہیں ہے بات سمجھانے کی کوشش ضرور کرو. اس کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے, اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو, اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے, کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. وہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا, آخرت کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا. آپ اور میں غلط کہنے والے کو, غلط کرنے والے کو مینشن ضرور کر دیں, اس لیے ہمارے دین کا اہم اسپیکٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور یاد رکھ لیں اسی واقعے کو کہ جس واقعے میں جبرائیل علیہ السلام کو ایک وس بستی کو تباہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اس بستی میں اس شخص سے عذاب کو شروع کرنے کا کہا گیا جو لوگوں کو برائی سے روکا نہیں کرتا تھا. اور یاد رکھیں ہم یہ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو گواہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر, ہم نے لوگوں تک میسج کنوے کرنا ہے, ہم نے انسانیت تک قرآن کی خوبصورتی پہنچانی ہے, ہم نے انسانیت کو دکھانا ہے کہ قرآن ہمارا معجزہ ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو لوگ گناہ میں انوالو رہیں گے اور آخرکار جہنم میں جا گریں گے, اور جہنم سے بچنے کی ان کو کوئی راہ نہیں ملے گی. دنیا میں کسی کا بچہ کسی کو شوٹ کر دے, کسی کے ساتھ مذاق مذاق میں گولی چل جائے اور دوسرے کا بچہ مر جائے, تو اپنے بچے کو آپ بچانے کے لیے دنیا کے قانون سے, پاکستان کے قانون سے بچانے کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں. جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کون کہاں جائے گا, کس کو کہاں بھیجیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے, تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو, درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ, یہ سیدھی راہ موجود ہے. ذکر کس کا آ رہا ہے؟ ذکر آ رہا ہے اس انسان کا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی, جو اپنی دنیا میں مگن رہا, جس نے کہا یو اونلی لیو ونس تو مزے تو کر لو کم سے کم, یا اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں آخرت ہے, کوئی بات نہیں جہنم میں جل جائیں گے تو کیا ہو گیا, کم سے کم دنیا میں تو انجوائے کر لیں. اللہ نے ہم مسلمانوں کو بتایا کہ اصل میں سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز یہ ہے کہ لوگوں کو, انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. آخر ہم ایسڈ برن وکٹمز کے لیے بھی تو اتنے ڈونیشنز دیتے ہیں, ان کے لیے بھی تو اتنی این جی اوز کام کرتی ہیں, ان کے لیے بھی تو اتنا سوشل ورک ہوتا ہے. جہنم کی آگ سے جو جل جائے گا اس کی آپ کو اور مجھے فکر نہیں؟ جس کا چہرہ ڈسٹارٹ ہو جائے گا, جس کی آنکھیں ڈسلوکیٹ ہو جائیں گی, دنیا میں بھی کسی پر تیزاب پھینکتے ہیں تو اس کی آنکھیں ناک چہرہ ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. کہاں کہ جہنم کی آگ جو 69% دنیا کی آگ سے زیادہ ہے. تو یہ کام کرنے کو مجھے اور آپ کو کہا گیا. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ یہ ان لوگوں میں جو گناہوں میں انوالو رہتے ہیں، جو اللہ کے دین کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کے دین کا کفر کرتے ہیں، ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو غریب نواز کسی انسان کو سمجھتے ہیں، جو مشکل کشا کسی انسان کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، حاجت روا نہیں سمجھتے، ان سے بھی ہمدردی کرو، ان کو بھی اللہ کا دین پہنچاؤ۔ اللہ کا ارشاد عین حق ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے آتا ہے کہ بت پرستی تو کرتی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، ذرا مختلف قسم کے شرک جو تھے ان میں موجود تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ قوم بہت ایڈوانس لیول کی قوم تھی، ترقی بہت کی تھی انہوں نے، اور ان کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ بڑی عقل مند قوم تھی، انٹیلیجنٹ قوم تھی، اس لیے بڑی حجت باز قوم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی عقل کے اینگل سے ہی، لاجک کے اینگل سے ہی سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو مجبور کیا کہ یہ ڈیبیٹ کریں، لیکن آخر کار اس قوم نے، جب یہ قوم سمجھ گئی کہ ہم ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ڈیبیٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم، یعنی یہ بات جو کی، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں جو اللہ کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرے۔ وہ کسی بھی مخلوق کے اندر کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مردہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی مزار والا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے مقابلے میں کسی کی فرما برداری کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ رول دے دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم بتوں کو پوچھتے ہو، تو میں تو تمہیں کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام لاز آف نیچر کے ذریعے رب تک پہنچے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور اس نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، لا احب العافلین، بولا میں ڈوب جانے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، اچھا ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان چیزوں کو جن کو تم معبود کہتے ہو، میں خود کو ان کا معبود نہیں سمجھتا۔ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے کھٹا کوٹ شرک کے اندھیرے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن جو عقل اللہ نے ان کو دی تھی، جو لاجک انہوں نے استعمال کی، اس کی وجہ سے یہ اللہ تک پہنچ گئے۔ اللہ ہی کی بنائی ہوئی دنیا، اللہ ہی کے بنائے ہوئے نیچرل فینومیننس کے ذریعے انہوں نے اللہ کو تلاش کر لیا۔ اور آج میں اور آپ بھی اگر شرک کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم اپنے ذہنوں کو کنٹامینیٹڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں، جب آپ اور میں اپنے آپ کو توحید پر قائم کر لیں اور ایک اللہ کے کلام پر جم جائیں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تمہیں کچھ علم ہے، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری حجت، تلکا حجتنا، یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری عقلوں کو بھی مسلم بنا دے،
جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی عقل کو مسلم بنایا. نرفعو درجات من نشا, ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی, وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی. اب آگے تقریباً 17 انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے, اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی ہدایت کا بدلہ دیتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, تم بھی محسن بن سکتے ہو. انسینٹیو دیا جا رہا ہے. یہ ہیں ایلیٹ آخرت کے. تمہیں ایلیٹ بننے کا شوق ہے دنیا میں؟ یہ 17 نام جو یہاں پر آ گئے, یہ ڈکلیئر کیے گئے آخرت کے ایلیٹ کلاس, ہائی اسٹیٹس والے لوگ. بننا ہے تم کو ان کے جیسا, محسن بن جاؤ, احسان کے درجے پر عمل کرو. صحابہ کا یہ روٹین تھا, صحابہ کا یہ مشن تھا, صحابہ کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ صحابہ بیئر منیمم پر عمل نہیں کرتے تھے, بیئر منیمم سے آگے بڑھ کر احسن درجے پر عمل کیا کرتے تھے. اگر آج مسلمان امت کو اپلفٹ کرنا ہے تو آپ کو اور مجھے بیئر منیمم سے آگے اٹھنا پڑے گا. اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا, ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل, یسع, یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا, انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا. دین کی خدمت کے لیے سلیکشن ہونا یہ انسان کے لیے بڑا فخر ہے. اتنی بڑی آپ کو امپلائمنٹ مل گئی, کسی کو بہت بڑی ملٹی نیشنل سے کال آ جائے تو بھولے نہیں سماتے ہیں. کسی کی 6 فگر 7 فگر 8 فگر سیلری ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر لیں. جس کی دین کے لیے سلیکشن ہو جائے اس کو کتنا خوش ہونا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے سلیکشن پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں سلیکٹ کر لے اپنے دین کے لیے. اللہ ہمیں دین میں کھپنے والا بنائے, لگ جانے والا بنائے, اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. ذالک ھدى اللہ, یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے جن کے نام پیچھے آئے ہیں. اگر ان انبیاء میں سے کوئی شرک کرتا تو اللہ کہہ رہے کوئی ان کو بچانے والا نہ آتا تو تم کیسے شرک کر سکتے ہو. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں, ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا, یا انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہ کیا جو اس کی قدر کا حق ادا کیا جا سکتا تھا. قرآن کی ہر آیت میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے, لیکن مجھے اگر کسی آیت نے بدلا تھا تو وہ یہ آیت کا حصہ تھا. وما قدر اللہ حق قدری, یہ آیت تھی جو ایسے لگتا تھا میرے ذہن میں چپک گئی ہے جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا تھا. اس لیے کہ اتنی نعمتیں, اتنا قرآن اب تک سن لیا اور اس کے بعد بھی عمل پر جم نہیں رہے, اس کے بعد بھی عمل کے لیے قدم نہیں بڑھا رہے, کس چیز نے روکا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ, اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر اپنے سامنے رکھیں تو جب مشکلات آئیں گی اور اللہ کے معاملے کو, اللہ کے عمل کو, اللہ کی شریعت کے معاملے کو آگے بڑھانے کا موقع بھی آئے گا, ہم مشکل کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم آگے بڑھ کر عمل کو تھام لیں گے. جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے, ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے, جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, یعنی تورات, جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو, کچھ دکھاتے ہو, بہت کچھ چھپا جاتے ہو. علماء یہود کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کتاب کا علم صرف خود حاصل کیا کرتے تھے, عوام الناس کو حاصل نہیں کرنے دیتے تھے. جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو, آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ, پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، دراں حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم عائنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ انسان یاد رکھیں تنہا پیدا ہوا ہے، تنہا اللہ کے سامنے جائے گا، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان۔ ابھی آپ کے سامنے احادیث کا مفہوم رکھا تھا، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق تم بکا کرتے تھے، اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب تم ویسے ہی تن تنہا اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو پھر کیا بات ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے عمل سے روک رہی ہے؟ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، وہ تو کورنگز تھی، وہ پوزیشن، وہ گھر، وہ ایجوکیشن، وہ کوالیفیکیشن، وہ اولاد، وہ شوہر، وہ کاروبار، وہ بینک بیلنس، سب کورنگز تھیں۔ ان کورنگز کے پیچھے حقیقت کو پہچانتے تو ان کورنگز کے ذریعے سے تم جنت تک پہنچنے کی کوشش کرتے، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بناتے ہیں، ان کا بھی کچھ حصہ، تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور آ رہی ہیں، مائکروسکوپک آبزرویشن بھی آئے گی اور میکروسکوپک آبزرویشن بھی آئے گی، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لاز آف نیچر اللہ نے بنائے ہیں، ان کو خدا نہ بنا لینا، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو اللہ نے کیسے جوس کو، کینو کے جوس کو، اورنج کے جوس کو، اللہ نے کیسے ایک ایک ڈراپلیٹ میں پیک کیا ہوا ہے، کیا ہم ٹیٹرا پیک میں جوس پیک کریں گے؟ آپ امیجن کریں، آپ کینو کھولتی، اورنج آپ کھولتی ہیں اور سارا جوس آپ کے کپڑوں پہ، اللہ نے ایک ایک ڈراپلیٹ کے اندر جوس کو پیک کر دیا۔ آپ امیجن کریں، آپ انار کا چھلکا اتنا سخت اتار دیں اور پتہ چلتا سارا جوس زمین پر یا آپ کے کپڑوں پر، اور پھر آپ انار کا رنگ اپنے کپڑوں سے اتار کر دکھاتی، کیسے اترتا؟ آپ کے میں تو ایڈیل سے دھو لیتی۔ اللہ کی شان، سبحان اللہ، پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بنانے کا، راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں نیویگیشن سمندر کے اندر، بالکل ڈیپ ڈاؤن سمندر میں اگر آپ چلے جائیں آگے، اور صحرا کے اندر آج بھی نیویگیشن ستاروں سے کی جاتی ہے، وہاں کوئی جی پی آر ایس کام نہیں کرتا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور ہر ایک کی ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، سوچ لو تمہارا بھی ایک اپنا مقام ہے، ایک قبر تمہارے لیے بھی الاٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک زمین کا دو گز کا ٹکڑا تمہارے لیے بھی خالی پڑا ہے، تم بھی اس میں جاؤ گے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھتے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ کتنے مزے کے اللہ تعالیٰ نے فروٹس بنا دیے، ٹھنڈا ٹھنڈا آم کھاتے ہو روزہ کھول کے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے کہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اس آم کو کھانے سے آپ کو جو طاقت ملے اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔
اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور تو کرو. جیسے جیسے پھل پکتا ہے، پھل گریجولی پکتا ہے نا، جیسے پھل رفتہ رفتہ پکتا ہے تمہارا ایمان بھی ایسے ہی رفتہ رفتہ رائپ ہوتا ہے. جیسے پھل کچا ہو تو کڑوا ہوتا ہے، ایسے ہی جب نیا نیا ایمان آتا ہے تو بڑا جوش ہوتا ہے. کبھی کبھی مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے، اس جوش میں ہم چاہتے ہیں سبوں کو بہا کے لے جائیں، اور ایسا بہاتے ہیں سب سے پہلا روب تو اپنی امی پر ڈالتے ہیں جا کے، اور اگر شوہر والیاں ہیں تو سب سے پہلا روب اپنے شوہروں پر ڈالتے ہیں. آپ کو نہیں پتا، پڑھ کر آئی ہوں، کبھی بھی اپنے شوہروں پر اپنی پڑھائی کا روب نہ ڈالیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا، بلکہ وہ کیا کہیں گے، بیگم تمہیں کس نے کہا ہے باہر جاؤ، آرام سے سکون سے گھر بیٹھو، مزے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹیلی کروا دیا کہ جیسے عمل کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ مٹھاس آتی ہے، ایسے ہی پھل کے اندر بھی تو آہستہ آہستہ مٹھاس آتی ہے. اپنے عمل میں جڑے رہو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، کھول آنکھ فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور جانے بوجھے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تصنیف کر دیے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جب ایک راہب کا، ایک پریسٹ کا بیٹا، بیٹی، بیوی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھی روحانی کیفیت پر سمجھتے ہیں نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. لاجک استعمال کیا کرتے تھے مسلمان، لاجک استعمال کریں. جب تم اپنے لیے بیوی بچہ نہیں برداشت کر سکتے، تو ایک عالم نے ایسے ہی سوال کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ یکتا ہے، اللہ یونیک ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے. لاتدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. کن کی نگاہوں میں فن ہے اللہ جان جاتا ہے، کن کی نگاہوں میں مذاق ہے اللہ جان جاتا ہے، کن کی نگاہوں میں فیت اور محبت ہے اللہ کے کلام اور اللہ کے لیے اللہ جان جاتا ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو، تمہیں اللہ مل جائے گا، اللہ کی شریعت کی محبت وہیں سے ملے گی. اسی طرح ہم آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو. اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، یعنی تبلیغ کے آداب سکھائے گئے کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے خداؤں کے لیے روڑ نہیں ہوتے، مسلمان یہ غلطی نہیں کرتے. اس لیے کہ آپ ان کے خداؤں کو کچھ کہیں گی تو وہ آپ کے اللہ کو کچھ کہیں گے، تو بہتر ہے حکمت کا مظاہرہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں. تم اللہ ان کی غلطی کا کاز نہ بن جانا، تم اپنا احساس رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور ان کو گناہوں میں انوالو نہ کر دینا. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، اور پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. مسلمانوں کو دعوت کا طریقہ سکھایا گیا کہ اپنی دعوت کے اندر جذبات تو ہوں لیکن خلوص پیدا کرو، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ان کے جو خیالی معبود ہیں ان کے لیے بھی کوئی الفاظ نازیبا استعمال نہ کرو. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ دشمنی ہے, ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ضد ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ہم انہیں انہی کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. پارہ نمبر 8. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی ثبوت کی وجہ سے ہدایت سے دور نہیں ہیں بلکہ دین سے ناپسندیدگی کی وجہ سے ہدایت سے دور ہیں. الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں, مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں, شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں. زخرف القول غرورا, دھوکے کے طور پر یہ باتیں کرتے ہیں. زخرف القول کہتے ہیں, زخرف کہتے ہیں گولڈ پلیٹنگ کو, کورنگ کر دینا. اور وہ زخرف القول جب بولا جاتا ہے تو معاملہ آتا ہے لگی لپٹی بات کرنا, جیسے کہ کسی بات کو شوگر کوٹ کر کے کرنا, سجا کر کسی بات کو کرنا, حقیقت کو چھپا دینا. اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. شیطان یہ کام کرتا ہے, گناہوں کو شوگر کوٹنگ میں چھپا دیتا ہے. انسان ایسا عقل مند ہو کہ شیطان کے اس حملے کو پہچان جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج استاد کو باتیں سنانا, کسی ٹیچر کے ٹائٹل رکھ لینا, اس کو ایکسیپٹیبل کر لیا گیا ہے. یہ شیطان کا زخرف القول ہے. آرام سے ٹیچرز کے نام رکھ لیے, بچے کہیں گے تمہاری ہماری مس کا نام ہے مس سنوبیل. آپ پوچھیں بیٹا سنوبیل کون سا نام ہے, کہنے مس سنوبر. تو یہ کیا ہے, یہ زخرف القول غرورہ ہے. بچپن سے بچے جو ہیں ایسی باتوں میں لگ جائیں کہ جب بڑے ہوں تب بھی ان کو پہچان نہ ہو کہ شیطان ان کو شوگر کوٹنگ کے اندر گناہ پریزنٹ کر رہا ہے. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے, بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اقتصاد کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کو ایک چیز زخرف القول کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ مثال کے طور پر پورے دین پر چلنا آپ کو ریجیڈیٹی لگے, پوری شریعت کو ماننا آپ کو ریجیڈیٹی لگنے لگ جائے. پھر جب حال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں, حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے, لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. اکثریت کے پیچھے نہ چلو, اکثریت تمہیں بھٹکا دے گی. یاد رکھو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے لوگوں کی کرزمیٹک پرسنالٹیز دیکھ کے اور ان کا اللہ کی شریعت کے خلاف باتیں کرنا دیکھ کے تمہیں انسپائر نہ کر دے. یاد رکھنا یہ سب زخرف القول کے اندر آ جائے گا. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. اللہ ہے اصل میں سچی بات کرنے والا, اللہ ہے کامل بات کرنے والا. اللہ کی بات ہے انلائٹڈ ماڈریشن کی بات. تم بات کرتے ہو انلائٹڈ ماڈریشن کی, اللہ کا کلام ہے جو تمہیں اصل میں براڈ مائنڈڈ کرتا ہے. اللہ کا کلام تم کو ماڈریشن کی طرف لے کر جاتا ہے. کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سچائی اور عدل کی بات آ گئی, اللہ کا کلام سچائی اور عدل پر مبنی ہے. تو قرآن کی بات مانیں گے تو اپنے گھروں کے اندر بھی ہم عدل قائم کر سکیں گے اور ظلم سے بچ سکیں گے, اس لیے کہ جو عدل کرتا ہے وہ ظلم سے بچ جاتا ہے. اور ہمیشہ لوگوں کے پاس اکثریت لوگوں کی کیسی نظر آئے گی, اللہ کی نافرمان. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کہیں کسی جگہ پر لوگوں کو فالو کریں گی, وہاں دعا کر لیں, اللہ اگر یہ لوگ حق پر قائم ہیں تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے, اور اگر ان لوگوں میں حق سے دوری ہے تو مجھے بھی ان سے دور کر دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم ان لوگوں کو لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے.
پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؟ یعنی کہ اسلامی ذبیحہ جو ہے اسی کا استعمال کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، حلال کھاؤ، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے، اپنے گمان سے نہ کہنا کہ نہیں میرا خیال ہے یہ حلال ہوگا، جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس چیز کو چھوڑ دیجئے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے لیے علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتی ہے۔ احترام جان کا تقاضا بتا دیا گیا کہ یہ جانور کی جان کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا جائے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ ہم سے کیا کہا؟ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ان کی اطاعت قبول نہ کرنا وہ تمہیں بھٹکا لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے حق کے پہچاننے والے بنیں، اپنی عقلوں کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ ہماری عقلوں کو ابراہیم علیہ السلام کی عقل کی طرح مسلم کر دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔